رہا تھا۔ جو دنیا میں ہر وقت ہنسا رہے، اس کے دل میں بہت سی خواہشیں پیدا ہوں اور وہ ہر ایک کے پیچھے دوڑتا رہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خوشی جو ہے وہ دائمی رہے، مگر ناممکن، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو آرسی ہے اور آخرت کی زندگی حقیقی اور پائیدار ہے۔ خواہشوں کے شیش محل حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، موت کے آتے ہی یہ سب کچھ کھیل ختم، حد پار کرتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا جہاں سب کچھ عین حقیقت کے مطابق ہوگا اور جہاں دنیاوی زندگی کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ سچائیوں کا کتنا خزانہ اپنے ساتھ لایا ہے، جو میزان حق میں کس وزن اور کس قدر قیمت کا حامل ہو سکتا ہے۔ کیا پھر تم لوگ عقل سے کام نہیں ہوگے؟ کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ انسان سمجھو، وقت کی قدر کرو، سرمایہ آخرت جو ہے وہ ذخیرہ کرو۔ میری بہنوں، یہ آیت ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جب ہم قرآن کے سفر سے بھی گزر رہے تھے تو آیہ نمبر 122 سورۃ الانعام کی مجھے بہت بہت انسپائرنگ لگی تھی، اور یہ آیہ وہ آیہ ہے جو میں نے خصوصاً خاص طور پہ جب بھی کسی کے ساتھ قرآن کے حوالے سے پہلی دفعہ بات کی ہے تو اس آیہ کو ڈائیگرامس کی فارم میں مجھے بہت مزہ آتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں۔ تو اگر سب میرا تھوڑا سا ساتھ دیں اور تھوڑا سا ڈائیگرام کی فارم میں اس کو سوچیں تو یہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے بیچ میں ہم ایک ورڈ لکھیں میتن، وچ از ڈیڈ، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاحیینا ہو، کہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی کہ ایک لا شعور بے شعوری زندگی تھی اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی تھنکنگ دے دی کہ ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو حیا دے دی۔ آئی ڈونٹ نو آواز سب کے لیے، اوکے الحمدللہ، تو ہم نے اس کو حیا دے دی۔ اس کے بعد جب کسی کو بھی احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ کی طرف آنا ہے تو پھر ہم نے واپس فرینڈس سے نہیں پوچھنا، ہم نے واپس معاشرے سے نہیں پوچھنا، بلکہ کہاں جانا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نوران کی طرف، روشنی کی طرف، یعنی کہ اس قرآن کی طرف، کتاب کی طرف، علم کی طرف جانا ہے۔ اور جب ہم اس علم کی طرف جائیں گے تو اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مطلب لے کے ہم اس میں کوئی ایک بات اپنے اوپر اپلائی کریں اور پھر یمشی بہی فی الناس، اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلے پھریں، کوئی بھی ایک سننا، کوئی بھی ایک حکم، اس کی تعمیل کریں، پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے توفیق دے دیتے ہیں کہ پھر اگلا حکم پہ عمل کرنا بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے برعکس، جو شخص اپنی ہی خواہشات پہ، اپنے ہی کاموں پہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ وہ اندھیروں کے اندر ہی وہ اسپائرل اس کا چل رہا ہے، اور لئی سبھی خورج منہ، اور وہ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ آج یہاں پارٹی، کل وہاں پارٹی، آج یہ کام، کل وہ کام ہے، آج مجھے یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، اس لیے میں قرآن اور سنت کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی خورج منہا، لئی سبھی خورج منہا، وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ جو رائٹ سائڈ پہ اسپائرل بنے گا اس کو اللہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ کزالی کا زوئی نا، یہ آراستہ کر دیا گیا، یہ ڈیکوریٹڈ اسپائرل ہے، کہ اس میں سے لگتا ایسے کہ بہت فائدہ مند کام ہو رہے ہیں لیکن بظاہر دیکھنے میں، لیکن یہ صرف زینہ ہے، مزین کر دیے گئے ہیں، للکافرین ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت میں سے جو ایکشن آئٹم مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہی نہ ہو، اس میں توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، زندہ اللہ ہی کرتے ہیں، تو اللہ ہی سے ہدایت مانگنی ہے، اور اس کے بعد نورن کی طرف جانا ہے، قرآن اور سننا کی طرف جانا ہے، ایک چیز لینی ہے اپنی زندگی پہ امپلائی کرنی ہے، اور پھر یمشی بہ الناس، اور اس کے بعد لوگوں میں اس کے ساتھ ہی جانا ہے، یعنی کہ اگر عشاء کے بعد سونا ہے تو پھر چاہے آپ کسی شادی والے گھر میں بھی ہیں یا آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں تو پھر آپ نے رات کو جلدی ہی سونا ہے، یہ یمشی بھی فی الناس ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اگلے کاموں کی توفیق آسان کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دونوں ہی شیئرنگز بہت اچھے تھے اور ہمارے لیے بہت بہترین آنسرز۔ پہلی شیئرنگ سے تو آف کورس کہ ہمیں زندگی کی حقیقت کا ایک ریمائنڈر ملا، آپ سب نے بھی یہی سب سیکھا ہوگا۔ یس، کیسی لگی آپ کو آپ کی شیئرنگ آج کی؟ یس آج جو ہمارے سیشن میں شیئرنگز ہوئی وہ سب کیسی تھیں؟ الحمدللہ فیڈ بیک دیں سب کو تاکہ پھر ہم مزید امپروو بھی کر سکتے ہیں نا اس طرح سے جب ہمیں فیڈ بیک ملتے ہیں. یس اور یہ بات کہ جیسے جویریا آپ نے بھی بہت اچھا ایک یہ پوائنٹ اٹھایا نا کہ یہ دعویٰ کے لیے آپ نے بہت کنٹینیوسلی اس کو استعمال کیا تو اٹ از گڈ الحمدللہ اٹ از گڈ. یہ ہمارے لیے بھی ایک اچھا ٹپ ہے کہ ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیکاز بہت ساری مختلف آیات ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن لٹرلی یہ بھی بہت اور اسپیشلی کہ آپ نے اس طرف دھیان دلایا کہ ہم اس کو ایک ڈائیگرامیٹک وے میں بھی کر کے اور پھر اس کو دے سکتے ہیں تو الحمد للہ اٹس آلسو ویری نائس. جی سو الحمد للہ رب العالمین یہ سیشن یہی رکھتے ہیں اور اب ان شاء اللہ اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا خلاصہ قرآن کا ہے اور امید ہے کہ سب ریڈی ہیں اس کے لیے. تو جس طرح کے جیمز ہمارے پاس ہر قرآن کے اس سیشن سے نکلتے ہیں تو اسی طرح آپ بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوگا. ہمارا توفیق الا بلا بالکل صحیح. تو ان شاء اللہ پھر شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس آج کا جو لیسن ہے وہ جز نمبر 8 ہے اور رب نمبر 2 ہے اور ہم اسٹارٹ کریں گے کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 سے. جزاکم اللہ خیرا.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم آٹھویں پارے کا دوسرا رخ دیکھیں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات اور وہی ذات ہے جس نے باغات بنائے چھتوں پر چڑھے ہوئی اور غیر چھتوں پر چڑھے ہوئے یعنی مراد ہے کہ کچھ باغات میں بیلیں اگائیں اور کچھ کے اندر درخت اگائے والنخل والزرع مختلف اکلہ اور کھجور اور کھیتیاں مختلف ہیں ان کے میوے اور زیتون اور انار ملتے جلتے ہیں اور غیر ملتے جلتے. کائنات میں اتنی اچھی چیزیں بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کو سجایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کہا کلو من ثمری ہی اذا اثمرا کھاؤ پھلوں میں سے جب کے پھل آ جائے اور دو حق والے کو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن اور دیکھو زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت سا دسترخوان بنایا ہوا ہے جیسے ہم ٹیبل کلاتھ رکھتے ہیں پھر اس پہ مختلف قسم کے کھانے چنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کائنات میں یہی کچھ کیا ہوا ہر قسم کی چیزیں کہیں کھٹی کہیں میٹھی کہیں سرخ کہیں پیلی نیلی اور سب کچھ بنا کے کہا کھاؤ لیکن ادب کیا سکھایا کہ اسراف نہ کرنا. اسراف کیا ہے کہ حد سے زیادہ نہ کھاؤ اور دوسرا ہے کہ دوسروں کا نہ کھاؤ اور تیسری اسراف میں بات کیا آتی ہے کہ کھانے کے بعد پھر اللہ کا حکم بھی مانو. خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ہم کھاتے اللہ کا ہے لیکن اسی کے خلاف حکموں کے جیتے ہیں. ہماری زندگی ایسی چیزوں میں گزر جاتی ہے کہ ہم اپنے مال کو صرف اپنا سمجھتے ہیں دوسروں کا حق نہیں دیتے. تو انسان کو کھانا پینا مال دولت کبھی بھی نقصان نہیں دیتا اگر انسان زیادتی سے بچے اور حق والوں کے حق ان کو ساتھ ساتھ دیتا رہے. اس کے بعد جانوروں کی کچھ قسمیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور کچھ جانور ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی لمبے قد والے مثلاً اونٹ اور گدا گھوڑا اور کچھ ہے فرشا کچھ چھوٹے قد والے یعنی فرش سے لگے ہوئے جیسے بکریاں بھیڑے یہ مختلف قسم کی چیزیں. کرو کہ کلو مما رزقکم اللہ کھاؤ اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں شیطان کے قدموں کے پیچھے لگنے سے مراد کیا ہے کہ ایسے جانور جن کو اللہ نے تمہارے کھانے پینے کے لیے بنایا اب تم ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کسی کو اس لیے نہ کھاؤ کہ مجھے اس پہ رحم آتا کسی کے اوپر تمہیں ترس آنے لگے کہیں اینیمل رائٹس کے نام پہ کچھ نہ کرو یہ درست نہیں ہے. کھاؤ پیو اگر جانوروں کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیوں کیا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے ایک ایک وقت میں کئی کئی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باقی جانوروں کی نسبت. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو کھانے کے لیے پیدا کیا ان کو کھاؤ جن کو سوار ہونا ہے ان کے اوپر سوار رہو یہی حق ہے. چیزوں کو استعمال کرنا جس مقصد کے لیے وہ دی جاتی ہیں وہ مقصد پورا کر لیا جائے تو اس کے اندر پھر کوئی قباحت نہیں. سمانیت ازواجن آٹھ قسمیں ہیں یعنی مختلف قسم کے جو کیٹلز ہیں ان کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں. کون سی؟ من الزانس نہیں و من المازس نہیں. دو جو ہیں وہ بھیڑوں میں سے ہیں اور دو بکریوں میں سے. اب یہ فرشہ یعنی چھوٹے قد کے جو جانور ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. کہہ دیجئے کیا کہ مردوں کے لیے آزکرینی حرم مل ان سے یہی. یعنی یہاں اصل میں اگر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ کی ان بدعات کا تذکرہ ہے جو کھانے پینے کے معاملے میں تھی. حلال اور حرام کا کچھ اس طرح کا انہوں نے خود ساختہ نصاب بنایا ہوا تھا. کسی چیز کو مردوں کے لیے حلال کر دیتے تھے, کسی چیز کو عورتوں کے لیے حلال کر دیتے تھے. یعنی جو جہاں دل جاتا تھا دین کے نام پہ پیش کرتے تھے. اور سیدھے سادھے کم پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ ان کی باتوں کو سن کے واہ واہ کرتے, جھومتے کہ واہ کیسی اچھی باتیں انہوں نے کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درست باتیں نہیں ہیں, تم نے اپنی مرضی سے اللہ کے جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس سے وہی حق حاصل کرو. اور 8 نر مادہ ہیں, دو بھیڑ کی قسم کے, دو بکری کی قسم کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ, یعنی نہ تو نر حرام کیے نہ مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں کے پیٹ میں ہیں. یہ اصل میں اب ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے لیکن ان کی بدعت تھی. کسی کے پیٹ کا بچہ اگر زندہ ہے تو اس کو مرد کھائیں گے, مردہ ہے تو عورت بھی کھا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بکریوں کے پیٹوں میں ہوں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. ومن الابل اثنین, اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ, یا وہ بچے جو اونٹنی یا گائے کے پیٹ میں ہو. اور اگر یہ خود ساختہ باتیں کرتے ہو تو ذرا ایک بات تو بتاؤ. ہم کن تم شہدا اس وساکم اللہ بحاظ, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تم کو دیا تھا؟ یعنی نہیں تھا, جب حکم دیا ہی کوئی نہیں تو تم وہاں موجود کیسے ہو سکتے تھے؟ تو پھر یاد رکھو کہ ایسی باتیں کہنے کرنے والے کون ہیں؟ ظالم ہیں. ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں. فمن اسلم ممن افترا علی اللہ کذبا, پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. آج ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ یہ کھا سکتے ہیں, کوئی کنڈوں کی بات کرتے ہیں, کوئی عورتیں نہیں کھا سکتی, کوئی پریگننٹ نہیں کھا سکتی. اسی طرح کچھ ایسی رسومات ہے بیوہ عورت وہاں شامل نہ ہو. تو یہ وقت کے رواج تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا دین ایسا نہیں ہے. اب بتایا جا رہا کہ کیا حلال ہے. جب اتنی حرام حلال کی چیزیں باتیں آئیں تو بڑی خوبصورت آیت ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو تم نے خود بخود گھڑ کے رکھی ہوئی ہے, جو کسی کھانے والے پر حرام ہو. الا یہ چیزیں حرام ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. پھر ریپیٹیشن ہے وہی بات جو سورہ مائدہ میں ہوئی, سورہ بقرہ میں ہوئی. یہاں دوبارہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہلایا جا رہا ہے کہ میری شریعت میں تو بس یہ چار ہی چیزیں حرام ہیں. کیا؟ نمبر ایک مردار, پھر بہایا و خون ہو, یا سور کا گوشت جو کہ وہ ناپاک ہے, یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اس کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں. اس میں بھی کچھ رخصت ہے اور وہ کیا؟ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد, اس کے باوجود جو شخص مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ ضرورت کی حد سے تجاوز کر لے, تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں مجبوری سے مراد ٹیسٹ کی مجبوری نہیں ہے بلکہ جان بچانے کی مجبوری ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جی میک ڈونلڈ کا چکن بڑا پسند ہے تو اب آپ مجبور ہو گئے. مراد یہ ہے کہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے تو شوق سے نہیں, اللہ کا حکم توڑنے کا ارادہ نہ ہو. اگر پھر بھی ڈرتے ڈراتے کوئی دو چار لک میں توڑ لے تاکہ حلال چیز تک پہنچ جائے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو معاف کر دیں گے. دیکھیں جس قوم میں اس طرح حلال اور حرام میں چینجز آتی ہیں نا تو اس قوم کا زوال شروع ہوتا ہے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ یہود کے زوال کی وجہ بتائیں گے. لکھ لیجئے کہ یہود کو اللہ نے حکم کیا دیے تھے اور انہوں نے کیا کیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی, یعنی اللہ نے نہیں ان کو یہودی بنایا تھا, وہ خود کو کہنے لگ گئے فرقہ واریت کے نام پہ, ان پر ہم نے سب ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری کی چربی بھی, سوائے اس کے جو اس کی پیٹھ اور ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. کچے گوشت میں سے ان کو چربی نکال کے کھانی پڑتی تھی.
یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی. یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں تو نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہیں. اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف لا کے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَصَادِقُونَ. تو کیا پتہ چلا کہ آج یہ لوگ اپنے دین کے بارے میں جو مرضی کہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. فَإِن كَذَّبُوكَ. اب یہاں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور وہ جھٹلاتے تھے تو کیا کرو فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. تو کہہ دو کہ میرا رب تو رحمت والا ہے بہت وسعت والی رحمت ہے اور نہیں اس کا عذاب پھیرا جاتا مجرم قوم سے یعنی جو بھی غلط کام کرے گا پھر وہ پکڑا جائے گا. اور جب بھی سچی باتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ آگے سے ہیر پھیر بہت ضرور کرتے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اپنے نبی کو بتا دیا سیقول الذین اشرکوا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی ما اشرکنا ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ کرتے. آج بھی لوگ یہی بات کہتے ہیں نا جی اللہ روک لے اللہ ہمیں کیوں نہیں روکتا. تو ہر طور کے لوگوں نے گناہ یا شرک یا نافرمانی کی اور اللہ کا نام لیا کہ جی اللہ نے کہا ہے اللہ کا اگر اتنا ہمارے اوپر قابو ہے اتنا کنٹرول ہے تو وہ ہمیں روک لیتا. ولا حرمنا من شيء حرام کوئی چیز بھی نہ حرام کرتے. وہی بات ہے کہ اپنا مردہ کسی دوسرے کے سر پہ ڈالنا یہ جرات ہے. اس کو کہتے ہیں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری کہ انسان آنکھیں بھی دکھائے اور کام بھی غلط کرے. تو ایسی باتوں کو کہتے ہیں یہ سب جی اللہ کے حکم سے کرتے تھے اللہ ہمیں روک لیتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے لوگ کون ہیں اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے تھے حق کو یہاں تک کہ آخر ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ایسے لوگ جو ہیں ایسی باتیں کر کے اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں. اس لیے آپ ان کو خوب بتائیے کہ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو کوئی دلیل کوئی ریفرنس کوئی کسی قسم کی بنیاد نہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ تم تو صرف محض گمان پر چل رہے ہو اور قیاس سرائیاں کرتے ہو. تمہاری باتیں صرف جو ہیں وہ قیاس کی ہیں. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت تو پھر اللہ کے پاس ہے. تم جو باتیں کرتے ہو جس قسم کی کرتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا یعنی وہ دے سکتا تھا پھر دی کیوں نہیں تم نے مانگی نہیں. یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ ان کے بے ہدایتیں ہونے کا الزام اللہ پر آ رہا ہے بلکہ یہ کہ اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ چاہتا تو زبردستی ناک کے رخ تمہیں پکڑ کر ہدایت کی طرف لے آتا لیکن تم اس قابل ہی نہیں تھے اس نے نہیں دی. ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا. پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ کبھی گواہی نہ دینا یعنی ان کی ہاں میں ہاں نہ ملانا. اور ایسے لوگ جو ایسی گواہیاں دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی گواہیوں کے جواب میں تم نہ ان کی خواہشوں پہ چلنا بلا تب تب اخوالزین کذبوا بآیاتنا اور نہ پیروی کی جن لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. دیکھیے لوگ اپنے شوق اور اپنے ٹیسٹ کے لیے بہت ساری باتوں کو جھٹلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سر عام یہ دیدہ دلیری کے ساتھ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے آپ نہ چلیے گا. اور یہ لوگ تو ویسے ہی آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بناتے ہیں. اس کے بعد جو آیت ہے نا قل تعالوا اتلوا ما حرم یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم آیت ہے اور اس ایک آیت میں پورے دین کی خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تم کو سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندی عائد کی ہیں. کسی کو اگر آپ نے دین اسلام کا خلاصہ دینا ہونا تو بس یہ ایک آیت دے دیجئے. نمبر ایک کیا کہ تم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ہے پہلی پابندی جو اسلام میں بھی لگائی ہر دین میں لگی تھی. اور کسی کو بھی دین سکھائیں گے کسی کو اسلام کی دعویٰ دیں گے تو سب سے پہلی چیز ہے ان کو امہات الشریعہ بھی کہتے ہیں یعنی ہر شریعت کی جڑ. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہر شریعت میں یہ چیز موجود رہی کہ شرک نہیں. دوسری چیز والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. کل ایک ہماری کلاس تھی بچیوں کے ساتھ تو اس میں ہم نے والدین کے اوپر تھوڑی بات کی. یقین کریں بچیاں بھی رو رہی تھیں میں بھی رو رہی تھی. ان کو ایک سٹوری سنائی کہ کس طرح بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ کو لوگ اگنور کر کے بیوی بچوں کے چونچلوں میں رہتے ہیں لیکن ذرا سی توجہ دے دی جائے تو کتنی محبت ہوتی ہے. تو اسی بات میں ایسا ہوا کہ ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے بات کی. ایسی اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ دیکھتی ہوں بولا کلاس میں کون ماں بیٹیاں بیٹھی ہیں. ایک بچی بیٹھی تھی اس کی امی بھی تھی تو میں نے اس کا نام لے کے ایسی مائک میں کہہ دیا اٹھو بیٹا جاؤ اپنی امی کو ملو اور سب کے سامنے کو آئی لو یو. بچی ہلا ہی نہ اپنی جگہ سے. پھر میں نے اس کو کہا آپ کیسے ایک موقع ہے آپ کی ماں ادھر موجود ہیں جو کچھ سنا ہے آپ ابھی کر لیں باقی تو گھر جا کے کریں گے. پھر اٹھی تو اٹھتے ہوئے کہتی آج ہی امی سے لڑ کے آئی ہوں. وہ جھگڑ کے آئی ہوئی تھی, ماں سے لڑ کے آئی ہوئی تھی, ماں بھی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. خیر وہ اٹھی تو بڑی اکڑی ہوئی, ماں کو گلے مل رہی, بازو ہاتھ پیچھے. تو میں نے کہا صحیح طریقے سے ملو. ماں نے جھڑ سے اس کو گلے لگا لیا. میں نے کہا اتنی اکڑ, آج اس ماں کو کچھ ہو جائے گا تو تم نے سب سے پہلے رونا ہے. چار دن اس ماں سے دور بیٹھ رہا ہوگی, خود ہی رونا پڑے گا. لیکن میں حیران تھی کہ اللہ کا دین کتنا پیارا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی قرب دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنا پیارا دین ہے جو والدین کے احسان بتاتا ہے, اور صرف والدین کے نہیں بلکہ اولاد کے بھی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے, یعنی اب اس لیے بچے نہ مارتے جو اپنے کہ کھائیں گے کہاں سے. اور جو ہی قتل اولاد کی بات ہوئی تو ساتھ ہی بات آ گئی کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ, خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. کیونکہ جب سے اس طرح کی دوائیاں اور ایسے علاج نکل آئے جس سے لوگ اپنے پیٹ کے بچوں کو مار سکے یا پریکاشنز لے لیں, تب سے زنا بھی عام ہو گیا. ڈر جو کوئی نہیں رہا تو اس کے بعد انسان کچھ بھی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اور جو ہی بات اس کی ہوئی تو ساتھ ہی قتل کی بات ہے. کیونکہ اکثر بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے, یا ایسے کام کرنے والوں کو ان کے بھائی غیرت کے نام پہ مارتے ہیں. تو کہا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کرو, ہاں مگر حق کے ساتھ,
اب ہم
کسی کو مارو نہیں. یہ ہے وہ باتیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون, فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ سننا چاہے, وصاکم کی بات آ گئی نا, تو وہ یہ آیتیں پڑھ لے. یہ آپ کی وصیت ہے کہ کیا کام کیا جائے. کچھ اس میں مزید چیزیں بھی ہیں. ولا تقربوا مال الیتیم, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو, یہاں تک کہ وہ سن رشد کو, جوانی کو پہنچ جائے. یعنی یتیموں کا مال نہ کھاؤ اس طرح سے کہ ان غریبوں نے کیا کہنا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ماں باپ تو مر گئے. نہیں, طریقے سے کرو, اچھے طریقے سے, معروف طریقے سے ان کے استعمال کرو. اور واؤف القیل والمیزان, اور عدل اور انصاف کے ساتھ تولا کرو. چیزوں میں ڈنڈی نہ مارا کرو, حق نہ مارو. کسی کی اچھی چیز لے کر اپنی بری اس کو نہ دے دو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا کہ اس کے بس میں ہے. اللہ کسی کو اس کے بوجھ سے زیادہ نہیں آزماتا. اور وائز کل تم فا دلو, اور جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو, خواہ معاملہ رشتے داری ہی کا کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ ہیں نو باتیں. ان نو باتوں کے بعد کہہ دیا وَأَنَّهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ, یہ ہے اسلام. صراطی مستقیمہ یہاں کے اسلام, دین اسلام ہے, کوئی مشکل دین نہیں ہے, ادھر کی ادھر نہیں ہے, سیدھا سیدھا بات ہے. اللہ کا بھی حق دو, اس کے بندوں کا بھی دے دو, فتبعوا, بس جاؤ عمل کرو. پڑھ لیا تم نے, سیکھ لیا, پتہ لگ گیا. ہاں دیکھو, بولا تتبعوا السبل, اور دیکھو ادھر ادھر کے راستوں میں نہ جانا, کیونکہ یہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. اور یہ ہے وہ ہدایت نامہ جو تمہارے رب نے تم کو دیا, شاید کہ تم بچ جاؤ, جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ. دیکھیے کتنا آسان ہے یہ دین. آج بھی اگر نان مسلمز کو یہ آیتیں ہی صرف آپ پڑھائیں, اس میں دیکھیے 90% تو وہ چیزیں جو ہر دین والے مانتے ہیں. کون کہے گا جھوٹ بولو, کون کہے گا ڈنڈی مارو. اگر آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے کمل کے لیے اپنے لیے نقطہ نوٹ کیجئے کہ کسی ایک نان مسلم تک یہ آیتیں ضرور آپ نے پہنچانی ہے, شیئر کریں. اور میں تمہیں بتاؤں ہمارے پورے دین کا خلاصہ کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے وہ کہے گا یس رائٹ, اٹس رائٹ, یہ تو بڑا لاجیکل دین ہے. اب اس دین میں نہ تو چار شادیوں کی بات ہے, نہ عورت اور مرد کی باتیں ہیں, نہ کوئی اور رشتوں کی باتیں. ہم نے خامخواہ لوگوں کو ایسے ایشوز میں ڈال دیا جو ہمارے اپنے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پہ وہ اصل خوبصورت دین سے بھی ہٹنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب تماما, پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی, اور اسی لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. یعنی قرآن آج ہے لیکن کل تو رات اسی شان کی تھی, اللہ نے اس کو مکمل دیا تھا, ضروری ضروری باتیں اس میں بھی تھیں. اور یہ سب کرنے کو اللہ نے کیوں کہا, کیوں کتابیں دی؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, شاید کہ اللہ سے ملاقات پر یقین لے آئیں, ایمان لے آئیں. کیا پتہ چلا, کتابیں اللہ سے ملاقات پر یقین دلاتی ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اب تورات کا وقت گیا, اور اسی طرح تب ہم نے کتاب برکت والی نازل کی تم پر تاکہ تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو. دور نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. آج یہ کتاب کیوں آئی, چومو, چاٹو, تعویذ بناؤ, جن بوت بگاؤ, نہیں, پتہ بے ہو, اس کتاب پہ عمل کریں گے تو ترحمون رحم کیے جاؤ گے. اور اس کتاب کے بھیجے جانے کی ایک اور بھی وجہ ہے اور وہ کیا, ان تقول انما انزل الکتاب علی الطائفتین من قبلنا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم تو دوسروں سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی تمہارے پاس اس لیے آیا اور کتاب اس لیے دی گئی کہ تم کہو کہ ہاں جی وہ تو یہود اور نصارہ کے پاس ایک کتاب تھی, ہمارے پاس تو آئی نہیں, اور آتی تو ہم بہت ہدایت والے ہوتے. لیکن جب کتاب آتی ہے, جب بات بتانے والا آتا ہے تو لوگوں کا حال کیا ہو جاتا ہے, جو مکہ والوں کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی, اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو چھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں ان کو اس منہ پھیرنے کے جرم میں ہم بدترین سزا دیں گے. کیا اب یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں یعنی موت کے, یا پھر تمہارا رب خدا آ جائے, یا تمہارے رب کی بعض کھلی نشانیاں آ جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی پھر کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اب تک ایمان نہ لایا ہوگا اور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی. اتنی باتیں کرنے کے بعد کہا ہے محمد ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. اتنا کلیئر کٹ حق آ جائے پھر لوگ نہ مانے, بدقسمتی کی بات ہے. جب لوگ ایک حق سے کٹتے ہیں تو اس کا نتیجہ ان الذین فرقوا دینہم, پھر دین فرقوں میں بٹ جاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں, ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. ہاں جو کہ اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کے لیے بس اسی کے برابر ہے. یہ اللہ کی رحمت. بدی ایک کے بدلے میں ایک ہی اور نیکی ایک کے بدلے میں 10. اس کے باوجود بھی پھر لوگ جہنم میں جائیں تو وہی جائیں گے کہ جنہوں نے واقعی جہنم میں جانے کا ارادہ کیا ہوا. اللہ کا رحم, اللہ کا احسان تو اتنا زیادہ ہے لیکن لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. تو فرمایا جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے قصور کیا, اور اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد کہہ دو کہ میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. آپ کو مجھے دکھایا کون سا راستہ؟ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, بس ان کو کہہ دو میری نماز, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں, اسی کو مجھے حکم دیا گیا, اور سب سے پہلے میں سر تاج چکانے والا ہوں, میں سب سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کروں گا. کہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ حالانکہ وہ ہوا رب کل شیئن, وہ تو ہر ایک چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا, اور ہر نفس کے اوپر وہی ہوگا جو اس نے کمایا ہوگا. اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا. اور حقیقت یہ کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہو الذی جعلکم خلائف الارض, یہاں سے اب سورت کی بالکل آخری آیات ہے, اور اللہ تعالیٰ بالکل ایک حجت کا انداز کرتے ہیں کہ لوگوں ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا, پھر تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ درجے بھی دے دیے. کیوں؟ تاکہ لیبلوکم فی ما آتاکم, تاکہ وہ تم کو آزمائے جو اس نے تم کو دیا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, ہر نعمت امتحان کا پرچہ. بچے اس لیے ملے لیبلوکم, گھر کیوں ملا لیبلوکم, شوہر کیوں ملا لیبلوکم, ایک ایک نعمت صحت کی, وقت کی, مال کی, تاکہ آزمائش کی جائے. ان ربک سریع العقاب, بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. اور ساتھ ساتھ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ بخشش والا مہربان ہے. بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ سورت الانعام پوری ہوتی ہے. شروع میں بات ہوئی تھی کہ سورت الانعام اور سورت الاعراف جوڑا ہے, لیکن سورت الانعام میں رحمت کا ٹاپک ہے اور آگے ہم پڑھیں گے سورت الاعراف میں اللہ کا قہر ہے. قوموں پہ عذاب آئے, ان کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا, ان کی کہانی ہے. اللہ کی ذات ایک ہی ہے, لوگ اپنے رویوں کے ساتھ یہ چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرے, اور اگر لوگ پھر بھی اس کے باوجود اللہ کی بات نہ مانے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری سورت میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا, پڑھا اور کہا, اس پہ ہمیں سب سے زیادہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پاک کو اس طرح ہمارے جسم کے اندر, ہماری ذات, ہمارے رویوں میں ڈال دے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی باہر کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی الحمد للہ. سو آج کا رب ہمارا کمپلیٹ ہوا اور آج کے لیسن سے کیا کیا باتیں ہم نے سیکھی ہیں, آپ لوگ سب ایک ایک بات لکھیں اور جو آج کی آیات میں ہم نے دیکھی ہیں. یس, پہلے سے آپ لوگ بے شک اس کو ڈیسائڈ کر کے رکھ لیا کریں کہ آپ نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا ہے, اس پوائنٹ کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. جی آج تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسٹارٹ کریں گے. ایک سیکنڈ پلیز. جی جزاک اللہ خیر. وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ آف جسٹ آف آئی بیم جی, اور پیرنٹس کے ساتھ بھلائی کے بارے میں دیکھا, اور اسی ساتھ ساتھ دین کا خوبصورت خلاصہ ہے 150 سے 153 تک, بالکل صحیح آپ نے کہا, اور ان تمام احکامات کو ہم کیا کہتے ہیں یہ آپ کو یاد ہے کہ جو ہم ان آیت کے اندر ہم دیکھ رہے تھے, تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں, جس نے جو کمایا اس کا بدلہ ملے گا. جی ایک سیکنڈ پلیز. جی امہات الشریعہ, بالکل کہ امہات الشریعہ جی, اور اسلام کی خوبصورتی بھی پتہ چلتی ہے. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں اگر ایک طرح سے مضبوطی چاہیے اپنے دین کے اندر, تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ایز اے امہ, کہ مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم نے دیکھا کہ ہم الگ الگ فرقوں میں نہیں پڑھیں, سچے دین کے ساتھ رہیں, صحیح علم کے ساتھ میں رہیں, اور پھر ہم فرقوں میں نہیں بڑھ جائیں. یہ کتنی ایک بیسک بات ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم شاید اتنی زیادہ کمزور قوم سمجھے جاتے ہیں. عمل کریں, کنیکٹ ود بک, بالکل ہم قرآن پڑھیں تو ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہمیں سے ہر ایک بھی اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں, میرے عمل سے کتنا واضح دکھتا ہے کہ میں کتنی مضبوط مسلمان ہوں. بہت ساری دفعہ اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے نا کہ انسان کے دل میں ایمان ہے, بس ضروری نہیں کہ ظاہر میں کیا ہوں, مگر ایسا تو نہیں ہے کہ جو انسان کے دل میں ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا اثر اس کے ظاہر پر لازمی پڑتا ہے نا. اور کتابیں اللہ سے ملاقات کا یقین دلاتی ہیں. بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہ بات بھی ہم نے سیکھی کہ اس کتاب کا جو مقصد ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں, تو وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی دہانیاں کرواتی ہیں نا. تو ظاہر کی بات ہے کہ اگر جو شخص اس کو بھول جائے گا تو وہ اپنی آخرت کو بھول جائے گا, اور ظاہر ہے کہ پھر ہم اس کی وہ تیاری نہیں کرتے جو کہ اس کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی اتنی آئی اتنی آیات ہیں, یہ ہم صرف ایک گوتھرو میں چلتے ہیں, کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سے بہت سارا کچھ ملتا ہے نا. اور ہماری زندگی اور موت کے لیے ہی ہونا چاہیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. بالکل زندگی موت سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے ہے, اور کلیئر کٹ دین ملا ہے بالکل, اور ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہے. صحیح بات ہے. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ ہم تھوڑا سا اوائڈ میننگز کر لیتے ہیں, آپ سب ریڈی ہوں گے. آئی نمبر 141 سے سٹارٹ کریں گے. تو پہلی آیت 141 کے اندر دیکھیں گے معروشات. معروشات اس کا کیا مطلب ہے؟ جی معروشات اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ چھتوں پر چڑھے ہوئے. گڈ. چھتوں پر چڑھے ہوئے چڑھے ہوئے, یعنی کہ آف کورس آئین را اور شین اس کا روٹ ورڈ ہے. بالکل صحیح. گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں اسی آیت کے اندر حصادہی. تو حصادہی کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ حصادہی اس کا کیا ہے؟ اس کے کاٹنے کے. گڈ. یس. اس کے کاٹنے کے, اس کے کاٹنے کے. آف کورس کی جب ہم کہیں یوم حصادہی تو پھر ہم دن کا ٹرانسلیشن بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. رائٹ. پھر آپ آ جائیے نیکسٹ آیا 142 کے اندر ہی. حمولتن. حمولتن کسے کہتے ہیں؟ حمولتن کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے, اٹھانے والے. اور بوجھ اٹھانے والے, بوجھ اٹھانے والے, بوجھ اٹھانے والے یہ زیادہ اس کا چاہیے. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بار بردار, یعنی بڑے بڑے. آف کورس کے جب جتنے بڑے تو وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ایک اپنی وہ سارا ایک بوجھ اٹھا سکتے ہیں. رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو نیکسٹ ہے 143 میں. 143 اور اس میں ہے ایک ورڈ ابدعنی. ابدعنی تو ابدعنی کس کو کہتے ہیں؟ جی ابدعنی بھیڑ. بالکل صحیح. بھیڑ بالکل صحیح. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں تو اسی آیت کے اندر اشتملت. اشتملت اشتملت گھیر لیا, مشتمل ہے, لپٹ رہا ہو, لپٹے ہیں, لپٹ رہا ہو, لپٹے ہیں, لپٹ رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. الحمدللہ سب کی آنسرز ٹھیک ہیں. 144 کے اندر دیکھیں گے اب, اور 144 آیت کے اندر آئیں گے. جی اس میں سٹارٹنگ میں ایک ورڈ ہے الابل. تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ الابل. اونٹ, کیمل. بالکل ٹھیک ہے. گڈ. نیکسٹ 145 میں دیکھیں گے. جی 145 میں مسفوحن. مسفوحن جی مسفوحن کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ بہتا ہوا. جی رننگ, بہتا ہوا. گڈ, صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے تو آیا نمبر 146 کے اندر ہی دیکھیں گے. جی زی غفور, اس میں کیا ٹرانسلیشن ہے؟ زی غفور ناخن والے وتھ نیلز. جی بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا اسی پر آیت کے اندر آگے بھی دیکھیں گے ہم الحوایا, الحوایا یعنی اس سورہ کے اندر ان آیات کے اندر ہم دیکھیں تو کافی سارے نیو ورڈ ہیں, لہٰذا ہر آیت میں سے ہی نکل رہے ہیں الحوایا. انٹسٹائنس, انتڑیاں, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک الحمد للہ, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ 147 کے اندر, اور یہاں پر آپ دیکھ کے بتائیے بَأْسُهُ, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بَأْسُهُ اس کا عذاب, عذاب اس کا, بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ, گڈ, صحیح. اچھا پھر آگے چلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں. ون فورٹی نائن کے اندر آ جائیں گے اور یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے البالغ, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ البالغ یہاں اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جی غالب بھی میننگ ٹھیک ہے, پورا بھی میننگ ٹھیک ہے, غالب ہے, پوری ہے. جی بالکل گڈ, غالب یا پوری, گڈ, صحیح. اچھا اسی میں اسی باب 150 آیا دیکھیں تو ہلوما, ہلوما کا کیا مطلب ہے؟ جی ہلوما کس کو کہتے ہیں؟ لاؤ تم, جی بالکل تم حاضر کرو یا تم لے کر آؤ, رائٹ, ٹھیک ہے گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آ جائیے 151 آیا کے اندر, 151 کے اندر املاق, املاق کا کیا مطلب ہے؟ املاق غربت, تنگ دستی, جی غربت, تنگ دستی, مفلس, گڈ, رائٹ, ناداری پہ تو ٹھیک ہے, آل رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالی, جی 156 کے اندر دیکھیں گے اب ہم دراستہم, دراستہم اس کا ٹرانسلیشن بتائیں. 156 املاک کا صرف آپ اگر کہیں تو مفلس یا تنگستی اتنا کافی. جی ان کے پڑھنے, بالکل ٹھیک ہے, ان کے پڑھنے پڑھانے یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. دی روز سیتی ہند کے اندر دونوں باتیں آ جائیں گی, ان کے پڑھنے اور پڑھانے سے. یس ان کے پڑھنے پڑھانے سے, اس کے پڑھنے پڑھانے سے, یعنی ان کے بیکاز اس کے کہیں گے تو یہ ایک چیز ہو جائے گی, یا ہم سے مطلب ان کی طرف اشارہ ہے, رائٹ. سو الحمد للہ پھر یہ کہ اب یہیں تک ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, الحمد للہ ٹائم بھی مکمل ہو گیا اور ماشاء اللہ گڈ, گڈ پارٹیسپیشن آپ سب کی طرف سے الحمد للہ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے سب چیزوں کو قبول بھی کریں, آمین یا رب العالمین. استقامت بھی دیں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ اور بہتر بھی کر سکیں اور مستقل مزاجی سے کر سکیں, آمین. سو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اب سیرہ کا ہے, اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پڑھیں گے, ان کی فیملی اور ان کا بچپن کیا تھا. تو انشاءاللہ ریڈی ہیں آپ لوگ سب, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اور کچھ باتیں آپ کی نبوت کے آغاز کی. میری ان باتوں کو سنتے وقت اگر آپ لوگ چھوٹے چھوٹے نوٹس لیتے جائیں نا, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس اتنا ایک چھوٹا سا بکلیٹ تیار ہو جائے گا, انسائیکلوپیڈیا آف سیرہ کا. کچھ چیزیں یاد رہیں گی, کچھ نہیں. کچھ بات میں آپ بک سے جا کے ٹیلی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ سیرت کا موضوع جو ہے نا ایک ایسے باغ کی طرح کہ جس میں ہمیشہ بہار رہتی ہے, اور اس میں جو بھی پھول آپ چنیں گے نا اس کی خوشبو ضرور آپ کو محسوس ہوگی. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی توجہ کب بھٹک گئی, آپ نے کیا سنا کیا نہیں سنا. تو کوشش کریں کہ آپ نے اس باغ کے ہر پھول کو چننا ہے اور اس کو نوٹ کرنا ہے. ابھی تک جو بات ہم نے کی وہ کیا تھی کہ سیرت پڑھنے کے فائدے کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں, سیرت کو سیرت کیوں کہتے ہیں. حلیہ مبارک ہم نے دیکھا امام ابن حزم کی زبان سے اور ام مابت کے نام سے. اب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تھوڑی سی باتیں آپ کے بڑوں کی, کیونکہ آپ دیکھیے کہ انسانی ناطے سے ہم سب بھی اپنے خاندانوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, بلکہ ذات برادری کا بت ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں تو لوگ بڑے شوق سے اپنے پیچھے اسلاف تک جاتے ہیں, میں فلاں کی بیٹی ہوں, اس کی پوتی ہوں, اس کی بہو ہوں, لائک دس. یہ ہمارے اندر ہے. تو تھوڑا سا صرف چیتا چیتا باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے, کیونکہ کچھ نام ہم نے شروع سے سنے ہوئے اللہ کے نبی کے بڑوں کے, تو آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں گے تھوڑا سا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ, اس کو یاد کرنا بھی ہمارے اسلاف کی روایت رہی ہے. جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا انسان اس کے اوپر والوں کو بھی جانتا ہے. جیسے بات جب کبھی دو لوگ بیٹھے ہوں کسی ایک گاؤں کے لوگ کہیں مل جائیں تو وہ پوری کڑی جوڑ لیتے ہیں, اچھا آپ اس کی بیٹی ہیں, اس کی بہو ہیں, آپ ادھر ہیں, اس کے تو اچھا لگتا ہے, محبت کا اظہار ہوتا ہے, دوستیاں نکل آتی ہیں, رشتے داریاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر اوپر چلے تو آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم, باپ کا نام عبداللہ تھا. آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, دادا تھے آپ کے, بن ہاشم, ہاشم آپ کے پردادا تھے, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مدر, بن نزار, بن مات, بن عدنان, اور عدنان سے اوپر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ جتنے بن ہیں نا یہ اتنی پوچھتے تھی. گویا کہ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھا. ان کے بیچ میں کتنی پشتیں گزری اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا. اگلا پوائنٹ ڈالیے, ایسے بلٹ پوائنٹس ڈال کے نا تو انفارمیشن جمع کریں. یہ جو ابھی ہم نے دیکھا نسب نامہ, یہ آپ کے باپ کی طرف سے تھا, جس کو آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدیال. آپ تھوڑی سی ننیال کو اگر دیکھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمینہ بی بی تھا, آپ کے نانا کا نام وہب تھا, پر نانا کا نام عبد مناف تھا, پھر اس کے بعد پر کے اوپر اگلا نصب چڑھتا ہے تو بن زہرا بن کلاب تھے. ٹھیک ہے, تو یہ وہی کلاب ہے جن کا بھی قصی بن کلاب میں ہم نے نام سنا, جو باپ کی طرف سے بھی آپ کے نصب میں آتے ہیں. ان کا نام کہتے ہیں کہ عروہ تھا یا حکیم تھا, کتوں کے ذریعے اکثر شکار کھیلتے تھے تو اس نسبت سے ان کا نام کلاب ہو گیا. عربی میں کلب کتے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شکار عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا, تو کتوں کے شکار کی وجہ سے آپ کے یہ پردادا یا پرنانا اس نسب میں جو بھی تھے ان کو کلاب کہا جانے لگا. پھر اگلا سوال ہے کہ آپ کا قبیلہ کون سا تھا. جیسے اب آپ کی ہماری ذاتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا, کچھ ہیں بھی کچھ ہم نے زیادہ ہی بنا لی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا قبیلہ قریش تھا. سب سے پہلے پورے عرب کا سب سے معزز قبیلہ تھا یہ قریش جو تھے. اصل میں فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا, اسی وجہ سے پھر ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. بڑا معروف قبیلہ تھا, سرداری اس قبیلے کے ہاتھ میں رہتی تھی. قصی کو ایک خاص مقام حاصل تھا جس کی وجہ سے اس نام پہ یہ چیز چلتی گئی. نام ان کا زید تھا. بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قبیلے ازرا کے اندر آ کے جا بسے, وہیں پلے بڑھے, جوان ہوئے تو مکہ میں آ گئے. ان کو یہ خوبی ملی کہ خانہ کعبہ کے متولی قرار دیے گئے. متولی کیا ہوتا ہے؟ ٹیک کیئرر آج کی زبان میں. خانہ کعبہ سے محبت سے سب کرتے تھے, اور یہ ذہن میں آپ رکھیے کہ یہ سب مسلمان لوگ تھے. بگاڑ آ گیا تھا, اسی لیے ہم ان کو مشرکین مکہ کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کے متولی بننے کا فائدہ ہوا. قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جس کو کعبہ کا متولی قرار دیا گیا. چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی خانہ کعبہ کی, جس کے لیے چاہتے جب چاہتے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتے. یہ کارنر تھی. کسی کو کسی جگہ کی چابی دینا کیا ہوتا ہے؟ اعتماد بھی ہوتا ہے اور عزت بھی ہوتی ہے. ہم ٹرسٹ کرتے ہیں جس پہ, اس کو چابیاں دے دیتے, اور اللہ کے گھر کی چابی, یہ تو بہت بڑی آنر تھی. یعنی یہاں سے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ خاندان سے تھے, کوئی گرے پڑے خاندان سے نہیں تھے. پھر حاجیوں کی میزبانی کا طریقہ بھی اسی خاندان سے شروع ہوا. کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں بہت بڑے بڑے کھانے تیار کرواتے, چمڑے کے بڑے بڑے حوض ہوتے جس میں کھجور, کشمش, شہد, شربت بنوا کے حاجیوں کو پیش کرتے. آج بھی اگر اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے لوگ بہت ہاسپیٹیبل ہیں, بہت مہمان نواز ہیں. رمضان میں تو ایکسٹریم ہو جاتی ہے, پورے پورے گھر کے افراد خانہ لوگوں کو جا کے کھانے کھلاتے, افطاریاں سحریاں بانٹتے ہیں. تو یہ چیز پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. عربوں میں جو خوبیاں تھیں اس میں ایک خوبی ان کی مہمان نوازی کی بھی تھی. اس طرح سے حاجیوں کی خدمت بھی کرتے. اسی طرح اس شخص کے ہی دور میں دار الندوہ نام کی ایک بلڈنگ بنی. آگے آپ سیرت میں اس کا نام سنیں گے, تو آج ہی نوٹ کر لیں کہ گھر بنا تھا, گویا کہ آپ کہہ لیں آج کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. قریش کی جو ساری اجتماعی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, سرگرمیاں, وہ وہاں پہ ہوتی تھی. شادی وغیرہ کی رسمیں ادھر ہوتی تھی. اسی طرح قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی. یعنی یہ بہت ایک ان کا ٹریڈیشن تھا کہ جب کوئی لڑنے کے لیے جاتا تھا تو اس کو جھنڈے کو پہلے اس کے ہاتھ پہ جا کے باندھتے تھے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی تھی, کریم بھی تھا, عقل مند بھی تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ قریش کے لوگ اس کی بات بڑی خوشی سے مانتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کسی کی کہ لوگ اس کی بات بھی ماننے اور خوش بھی رہیں. اگر ہم کسی کو بات کہیں اور اگلا بات مان لے, خوش نہ ہو, تو یہ ناکامی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے قبیلے کا تھوڑا سا تعارف تھا. تھوڑی سی باتیں آپ کے خاندان, قبیلے کے بعد خاندان ہے. عربوں میں آپ کو تھا کہ کلوز کلوز ہوتے ہوئے آتی ہیں, جیسے ہمارے ہاں مختلف لفظ ہے نا, برادری, قبیلہ, ذات, اس طرح عربوں میں بھی تھی. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا خاندان کیا تھا, تو ہاشمی خاندان تھا آپ کا, اور آپ کے پردادا ہاشم سے نسبت جڑ رہی تھی. حاجیوں کا پانی بھی پلاتے تھے, حاجیوں کو چونکہ میزبانی کرتے تھے قصی, اس کے بعد یہی کام آگے ان کی نسلوں میں آتا گیا. اور ہاشم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے مہمان نواز تھے کہ روٹیوں کو توڑتے, گوشت کے شوربے میں بھگوتے اور مہمانوں کو کھلاتے. یہ بالکل ایسے ہی کہ آج کے دور میں ایک بہت پوش دعوت ہو. عربوں میں اتنا گوشت اور کھانا نہیں پکتا تھا, کھجور اور اس طرح کی ٹھنڈا کھانا کھاتے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہاشم اتنے مہمان نواز تھے کہ روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے. اس سے ان کا نام ہاشم ہوا. ہاشم کہتے ہیں توڑنے کو, ہاشم توڑنے والا. کس چیز کو توڑتے تھے؟ روٹیوں کو توڑتے تھے. اور بالکل جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا, سخاوت کرتے تھے. اسی لیے ان کو سردار مانا جاتا تھا. پتا کیا چلا کہ جو دوسروں کو کھلاتا ہے, جو دینے والا ہوتا ہے, اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے. اس کا نام اصل میں امر تھا, امر. آپ اگر لفظ کہیں عمروں پڑھے نا اردو کے ناطے سے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ امر ہے. عین میم را و ہے. قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا, ان کا پیشہ تجارت تھی. اس لیے آج بھی بزنس پسندیدہ نوکری کرنے سے, کیونکہ نوکری میں کئی چیزیں مجبوریوں کے نام پہ زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور تجارت میں چوائس زیادہ ہوتی ہے. ہاشم جو تھے, یہ دو سفر ایک سال میں کرواتے تھے تجارت کے نام پر. سردیوں میں یمن کی طرف قافلے کو بھیجتے اور گرمیوں میں شام کی طرف. موسم کے اس بار سے اسی کا تذکرہ سورۃ قریش میں ہم پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ خاندان جاتا تھا. تجارت کے لیے جب گئے تو ایک موقع پہ جب یسرف سے گزرے، مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں مدینہ آتا ہے جس کو اس دور میں یسرف کہا جاتا تھا، تو وہاں انہوں نے بنو عدی خاندان کی ایک عورت سلمہ بنت عمر سے شادی کی، کچھ عرصہ وہاں رہے، آگے گئے فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا غزہ کے مقام پر. جب یہ وہاں سے گئے تو جن کی بیوی تھی، اب یہ کون ہے آپ خود سوچیں گے بھی، اللہ کے نبی کا ننیال شروع ہو رہا ہے ادھر سے. جب یہ وہاں گئے تو جو سلمہ تھی وہ پریگننٹ تھی، بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا. قدرتی طور پہ جو بچہ پیدا ہوا نا اس کے بال سفید تھے، تو سفید بالوں والے کو شیب کہتے ہیں، شیبہ اردو میں آپ پڑھیں گے، قرآن میں بھی یہ آپ کو آگے جا کے تذکرہ ملے گا. تو اس بچے کا نام جب شیبہ رکھا گیا، مدینہ میں یہ بچہ پرورش پاتا ہے. مکہ میں ہاشم کے خاندان، بیچ میں تھوڑی تھوڑی دوستیاں تو تھی نا، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے. سمجھ آئیے بات؟ مکہ کا ایک مرد اٹھا، مدینہ سے گزرتے ہوئے مدینہ کی ایک عورت سے شادی کی، فلسطین میں اس کا انتقال ہو گیا. اس شادی کے نتیجے میں وہ عورت پریگننٹ ہو گئی، بچہ وہاں تھا. مکہ والوں کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے ہی خاندان کے ایک مرد کا بچہ ہے. اب وہ فوت ہو گئے، یہ بچہ مدینہ میں پلتا رہا، مکہ والوں کو نہیں پتا. اور عرب لوگ اپنے حسب نصب پہ بہت متفخر کرتے تھے. 8 سال کا جب یہ بچہ شیبہ ہو گیا تو مطلب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کو پتا چلا کہ مدینہ میں ہمارے خاندان کا ایک بچہ پل رہا ہے. چنانچہ انہوں نے اس بچے کو بلانا چاہا. جب وہ اس بچے کو واپس لے کر آئے، کیونکہ بھی باپ کے پاس بچہ ہونا چاہیے، اس کے خاندان کا تھا، پہلے وہ ننیال میں پل رہا تھا، تو اس وقت جب وہ بچہ ساتھ آیا مطلب کے، تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کوئی غلام خرید کے لے آئے ہیں، عام رواج تھا، تو اس کو انہوں نے عبد المطلب کہا. تو عبد المطلب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے دادا. تو گویا کہ آپ کو آج کیا بات پتا چلی، نئی بات ہوگی شاید آپ کے لیے، کہ عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو بھی اللہ نے مدینہ کی عورت کے بطن سے پیدا کیا. 8 سال تک مدینہ میں رہے، پھر جب پتا چلا تو واپس آئے، تو عبد المطلب کے نام سے کہلائے، اور یہ ان کی نسل سے پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہ آپ کے دادا تک ہم پہنچ گئے ہیں. عبد المطلب کیسے تھے؟ بہت خوبصورت عظیم انسان تھے. کہتے کہ ان کے دور میں کوئی ان کے لیول کا نہیں تھا. قریش کے سردار بھی تھے اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار بھی تھے. اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ ان کا نام فیاض پڑ گیا، جنرس جس کو آج کی زبان میں آپ کہیں. کہتے کہ ان کا جو دسترخوان تھا ہر وقت مسکینوں اور غریبوں سے بھرا رہتا. انسان تو انسان، چڑیوں اور جانوروں تک کو روٹیاں کھلاتے تھے. کہتے کہ ان کے لیے ایک بات معروف کیا ہو گئی تھی کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. ہم اپنے لیے کیا عمل لیں گے؟ ادھر ہمیں شوق ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا، ہم کھلاتے ہیں کب؟ جب ہمارا نام ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیے کہ یہ سخاوت اللہ کے نام پہ کھلانا پلانا، تو پتا کیا چلا کہ جب اللہ کے نام پہ انسان کہیں کھانا کھلائے تو اس میں کوئی اپنا نام یا اپنی تعریفیں اور اپنی چدراہٹ نہیں رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو ایک اور اللہ تعالیٰ نے شرف بھی دیا اللہ کے نبی کے دادا کو، اور وہ کیا کہ زمزم کا کنواں جو تھا کھودنے کا فخر انہی کو حاصل ہوا. زمزم شروع سے تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اسماعیل قصہ پڑھتے ہیں، آگے آئے گی تھوڑی سی اس پہ بھی بات، تو اس وقت سے تھا. لیکن قبیلہ جرہم جو اس دور میں تھا، جب مکہ سے اس کو نکالا گیا تو انہوں نے چشمہ بند کر دیا. آپ یہ کہہ لیے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا، پتا نہیں چلتا تھا کہ زمزم کا چشمہ کدھر تھا. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس چشمے کی جگہ دکھائی. بڑا دلچسپ ہے، لیکن اب اس وقت چونکہ ہم ڈیٹیلز نہیں کر رہے نا، تو بس یہ چنکس چھوٹے چھوٹے لیتے جائیں کہ کیسے اللہ اپنے کام کرتے ہیں. خواب میں ان کو ایک بدلی دکھائی گئی تھی کہ وہ ایک جگہ پہ گھوم رہی ہے، اور بعد میں بالکل جب اس بدلی کے نیچے سے زمین کھودی گئی تو وہاں سے دوبارہ چشمہ زمزم کا نکل آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو پھر ایسا آباد کیا کہ اب رہتی دنیا تک یہ انسانوں کے فائدے کے لیے. عبد المطلب کو ایک اور آنر بھی ملی، اور وہ کیا کہ ان کے دور میں ابرہا کے لشکروں نے حرم پر، خانہ کعبہ پر حملہ کیا. وہ کون تھے؟ آپ کہہ لے کہ ریلیجس میٹر تھا، فرقے بازی تھی. یمن کے وہ لوگ تھے، حبشی تھے، بلیک تھے. سردار کا نام ابرہا تھا، یمن پر قابض بھی تھا اور وہاں کا حکمران تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ پہ بہت شوق سے جاتے ہیں، اس نے بھی ایک حرم بنایا اپنا یمن میں، اور دل چاہ کے لوگ ادھر ہیں. لیکن دیکھیے کہ باطل چیزیں جتنی مرضی بن جائیں وہ پنپتی نہیں ہے، حق حق ہوتا ہے. جیسے یہ ایسی ہے کہ ایک اصلی چیز ہوتی ہے ایک نقلی. آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے نا, لوگ اس کی نقل میں بہت سارے کام شروع کریں گے لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ جانے والے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں, تو چلو نقلی کی بجائے اصلی چیز لے لیتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ میں بڑے شوق سے آتے ہیں, میرے حرم میں نہیں آتے, تو حسد کے مارے یہ حملہ کرنے کے لیے نکلا. 60,000 فوجیوں کا لشکر لیا جو اونٹوں پہ سوار تھے کہ جا کے میں اس حرم کو ختم ہی کر دوں. دیکھیں یہ بھی ایک تعصب کی بات ہے نا, آج مسلمان فرقے بازی کے نام پہ دوسروں کی مسجدوں کو برا بھلا کہتے اور غلط باتیں کہتے ہیں. اپنے کام کی کوالٹی نہیں ٹھیک کریں گے, دوسرے سے حسد کے مارے غلط باتیں باہر پھیلا دیں گے. اسی طرح انہوں نے بھی کیا, لیکن اللہ نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کی کہ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں یہ لشکر پہنچا تو اونٹوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. یہ اونٹوں کو کھینچتے, اونٹ پچھلی طرف جاتے, اونٹ یہ آگے بھیجتے. عبد المطلب چونکہ اس وقت سردار تھے, ان پہ بڑی ذمہ داری آتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں سے کہا سب پہاڑوں میں چلو اور جا کے اللہ سے کہہ دیا, دعا مانگی, اللہ میں اپنے بال بچوں کو لے کے جا رہا ہوں, تو اپنے گھر کو سنبھال. لوگوں نے برا بنایا, بلکہ عبد المطلب اس لشکر والوں کے پاس کچھ اپنے تجارتی کے سامان کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے آپ بہت بڑے سردار ہیں, آپ آئیں گے ہم سے حرم کی اور خانہ کعبہ کی باتیں کریں گے, کچھ نیگوسیشن کریں, آپ تو اپنی ذاتی باتوں پہ آ گئے, آپ نے تو بڑی گری ہوئی بات کی ہے کہ اجتماعی کام کو چھوڑ کے انفرادی فائدے نقصان کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس پہ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میری چیزیں نہ مجھے واپس کرو, یہ گھر بھی اللہ کا اور حرم بھی وہ خود تم سے نپٹے گا. یعنی انہوں نے اپنا معاملہ پورا اللہ پہ ڈال دیا. جب وہ وہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیلیں بھیجیں اور انہوں نے تھوڑی دیر میں اس لشکر کو بھوس کی طرح کر دیا. اس پہ سورت آپ پڑھتے ہیں, سورت الفیل.
لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
پوری صورت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کر دیا, بالکل کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. یہ واقعہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے 55 دن پہلے ہوا. عرب لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کے کیلنڈر اور آج کی زبان میں گوگلز اور یاہو کیلنڈرز تو نہیں تھے. کیسے یاد کرتے تھے چیزوں کو, کسی خاص واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بھی, یعنی آج بھی ہمارے کچھ نانیاں دادیاں کسی چیز کو یاد کریں نا تو کہتی ہیں اچھا وہ جب پاکستان بنا تھا نا پھر تم پیدا ہوئی تھی, وہ صدر ایوب جب صدر بنا تھا نا تو میرا یہ بیٹا ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ جو لوگ لکھت پڑھت نہیں کر پاتے وہ واقعات سے لیتے ہیں. تو عربوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تاریخ تو اس وقت لکھی نہیں جا رہی تھی. اس لیے غور سے سنیے گا یہ جملہ کہ اللہ کے نبی کی وفات کا دن تو بہت سب کو پتا ہے, یقینی بات ہے, کیونکہ اتنے صحابی تھے, آپ کے اتنے چاہنے والے تھے, آپ ایک لیڈر بن چکے تھے, مدینہ کے حکمران تھے, مکہ کے فاتح بن چکے تھے. لیکن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کسی کو پتا تھوڑی تھا کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے کل نبی بنے گا, نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ عربوں میں برتھ ڈے منانے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ وہ سارے خاندان کی برتھ ڈیز لکھتے پھریں کیونکہ ان کو ہیپی برتھ ڈے کہنا ہے اور کیک کاٹنے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے کسی کو نہیں پتا. دو باتوں میں ایک بات زیادہ معروف ہے کہ وہ ربیع الاول تھا, یہ تو سچ ہے, پیر کا دن تھا یہ بھی سچ ہے, لیکن یا وہ 9 تھی یا 12 تھی. اور اگر آپ عیسوی کیلنڈر کو, جو سولر کیلنڈر آج ہمارے پاس ہے, اس کو جا کے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے نا تو وہ پیر کا دن جو تھا اس سال 9 ربیع الاول کو آتا تھا. آج آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں 12 ربیع الاول کو کتنے اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سمجھ کے ہم مناتے ہیں. یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جیسی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی لوگ مناتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے تھے. اصل میں شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی کراتا در پردہ, اور بیچارے محبت کے مارے بھولے والے ہمارے مسلمان یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ یوم ولادت بھی, اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یوم وفات ہے, پھر خوشی کس بات کی؟ بالفرض 12 ربیع الاول کو ہم مان ہی لیتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی تھا آپ کا یوم ولادت اور اسی دن آپ فوت ہوئے. تو بتائیں غم خوشی پہ بھاری ہوتا ہے یا خوشی غم پہ؟ شادی والے گھر میں میت ہو جائے تو شادی کی خوشی ہوگی یا غم کی؟ تو یہ چھوٹی سی ایک عقل کی بات آتی ہے عقل میں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بہار کا موسم تھا، شعب بنی ہاشم کے گھاٹی تھی اس میں آپ پیدا ہوئے، اور اس وقت سام الفیل کی وجہ سے اس سال کو جب یاد رکھا جاتا ہے، تو اگر آپ آج کے عیسوی کیلنڈر کے ناطے سے دیکھیں تو 571 571 عیسوی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ سے اٹھائے جانے کے 571 سال، 550 سال ہو گئے ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہاں آپ کو ایک چیز ملی کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے بنی اسرائیل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے بنی اسماعیل کے، دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. تو تقریباً 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں، اتنے اندھیرے تھے اس دنیا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تھوڑی سی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی بھی کر لیں. آپ کے باپ کون تھے؟ عبداللہ ان کا نام تھا. عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور لاڈلے بیٹے تھے، ان کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے. ہوا کیا کہ جب زمزم کا چشمہ عبد المطلب کھدوا رہے تھے نا، پیچھے آپ کو بتایا ہے، تو جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے کہا کہ ہم بھی عبد المطلب کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے. بڑا آنر سمجھتے تھے، جیسے آج بھی لوگ نمائشی نیکیاں بہت کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی، چشمہ زمزم کا کھود رہا ہے تو یہ کیا بات ہے، صرف عبد المطلب کے ذریعے سے کھودے گا اور بنو ہاشم سے؟ نہیں جی، ہم بھی کریں گے. لڑائی شروع ہو گئی. جب لڑائی شروع ہونے لگی تو عبد المطلب نے ایک نظر مان لی. اب سنیے نظر کیسی ان کی دلچسپی. کہنے لگے اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا. پہلے دور میں ایسی نظریں لوگ بہت مانتے تھے، ایک کو کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور جو سب سے زیادہ عقل مند، لائق، خوبصورت ہوگا نا، میں اس کو ذبح کروں گا. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ عبد المطلب کی نظر پوری، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے اور 10 میں سے سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ تھا. اور جب قرآن اندازی کی کہ اچھا 10 میں سے کس ایک بیٹے کو نکالے، تو قرآن اندازی میں نام آ گیا عبداللہ کا. اب آپ سوچیے کہ اللہ کیسے لوگوں کے لیے ہدایت کے سامان کرتا ہے. کہتے جب عبداللہ کا نام آیا، نہ عبد المطلب چاہتے تھے ان کو مارنا، کون بیٹے کو مارے، اور نہ قریش مارنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا خبردار، ہم تو اس بیٹے کو نہیں ماریں گے. اور خاص طور پہ عبداللہ کے ماموں سارے آ گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. کہا اور ایک دفعہ پھر کرو. اس دور سے بھی یہ رواج ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں عبداللہ کو نہیں مارتا، 10 اونٹ اس کی جگہ ذبح کرتا ہوں. پہلا فال نکلی ختم. اب دوبارہ کورا ڈالتے ہیں، اب کس بیٹے کا نکلتا ہے؟ 10 دفعہ عبداللہ کا نام آ رہا ہے، اور ہر دفعہ عبداللہ کو بچانے کے لیے 10 اونٹ کرتے ہوئے 100 اونٹ ہو گئے. آخر پھر اس دور سے وہ رسم پڑی جو انشاءاللہ آپ سورت مائدہ میں پڑھیں گے آ کے، کہ ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قیمت ہے. وہ اس دور میں عبد المطلب سے آئی، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک عبداللہ اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہاں رک کے ذرا سوچئے، میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتی یا سناتی ہوں تو میرا دل رکت میں آ جاتا ہے. اللہ کیسے بچاتا ہے؟ اگر اس دن عبداللہ فوت ہو جاتے یا ذبح کر دیے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آتے؟ انسانیت اتنے نور ہدایت سے محروم رہ جاتی نا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اسماعیل کو ذبح کروا دیتے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں، تو اسماعیل کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، بہت بڑے خطروں کے بیچ میں سے بھی کروا لیتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے فرعون نے کتنے بیٹے مروا دیے بنی اسرائیل کے، لیکن موسیٰ کو اللہ نے بچانا تھا، اور کہاں بچایا؟ فرعون کے گھر میں پلوایا بھی اسی کے ٹکڑوں سے. تو اللہ نہیں ڈرتا. یہاں آپ کے میرے عمل کی بات ہے، اپنے لیے عملی نقطے ساتھ ساتھ لکھیں. فعال لما یرید ہے، اس نے کوئی کام کرانا ہے، ہو کے رہے گا. ساری دنیا اس کام کی مخالفت کرے، اللہ وہ کام کرائے گا. اگر آپ نے یہ کورس کرنا ہے اور اللہ نے آپ سے یہ کورس کروانا ہے، اللہ آپ سے کروا لے گا. آپ کے فتنوں میں حالات خراب، گڑبڑے، یہ نہیں وہ نہیں، ڈونٹ وری، جمے رہے، اللہ آپ سے کام کروا لے گا. ادروائز خرابی کیا ہے؟ ہم ڈھیلے ہوتے ہیں، اللہ بھی کام نہیں کرواتا. خیر، اب جب عبداللہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی شادی پھر مدینہ میں ہوتی ہے. نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی کے دادا ان کی ماں بھی مدینہ سے تھی، سلمہ، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا. اب اللہ کے نبی کے جو باپ تھے عبداللہ، یہ تجارتی سفر میں مدینہ سے گزرے. اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ناروے آنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ شادی ہم نے گاؤں کے بیٹے سے ہی کرنی ہے، اور سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں ہمارے خاندان کا تو پھر ہم کریں گے. مکہ میں تھے تو مکہ میں ہوگی شادی، سفر میں تھے مدینہ میں ایک عورت پسند آ گئی وہاں شادی ہوگی، شام گئے وہاں کر دی شادی. تو اتنا ایزی ایشو تھا. یہ آج ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ ذات برادری کے تھندے اپنے گلوں میں ڈال لیے کہ شادیوں کو ایک ناسور بنا کے رکھ دیا، نہ اپنے خاندان کا ملے نہ شادی کرو، نہ وہ بےچارا آ سکے نہ آپ کی بچی کا گھر بس سکے. تو اسلام اس میں بہت ہی آسانی کا معاملہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ جو تھے یہ مدینہ گئے، وہاں وہب نام کے ایک شخص تھے، ان کی بیٹی تھی آمنہ، قریش کی عورت تھی، بڑی اعلی نسب کی تھی، انہوں نے رشتہ پیش کیا، انہوں نے شادی کر لی. اللہ کا کرم کرن دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی کے دادا کے ساتھ ہوا نا وہ ادھر بھی ہونے والا ہے. جب آپ کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ ہو گئی تو وہ پریگننٹ ہو گئی تھوڑے دن کے بعد. کچھ عرصے کے بعد عبد المطلب جو سسر تھے ان کے، انہوں نے عبداللہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے شام بھیجا یا مدینہ بھیجا. کہتا ہے کہ واپسی میں مدینہ سے گزرتے ہوئے عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں میں دفن کر دیا گیا. یعنی اللہ کے نبی کی ماں اور آپ کے باپ دونوں کی قبر جو ہے وہ مدینہ میں ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. اب جہاں لے کے سوچیے ذرا اپنے اوپر، ہم اپنے اوپر کتنا رحم کھاتے ہیں، ہائے یہ بچہ فلاں. اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنی آزمائشوں سے گزارا. بچہ پیٹ میں ہو، باپ کا انتقال ہو جائے، اس بچے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یتیم. اللہ کہتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
کہ آپ یتیم نہیں تھے، پھر ہم نے آپ کو جگہ دی. تو جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور یہ ساری ڈیٹس جو آپ کو بتائی ہیں، تو اس وقت آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. آپ سوچئے، اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک شخص کو چنا اور باپ پہلے ہی نہیں ہے. کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ خیر دینا چاہے نا تو بن باپ کے بچے کو بھی خیر کا ذریعہ بنا دے، اور بگڑنے پہ آئیں تو ماں باپ دونوں کے ہوتے ہوئے بچے بگڑ جائے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی مختار کل نہیں ہوتے. اگر اللہ کے نبی سب کو خیر دے سکتے تو پہلے تو اپنے باپ کو مرنے سے بچا سکتے. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت دایا کا کام جو تھا، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی شفا بنت عمر، ان کے ہاتھ ہوا. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نوٹ کریں گے، کل کی گروپنگ میں آپ سے یہ پوچھی جانی ہے. کوئی یاد کرنے والی بات نہیں، لیکن غور سے سننے والی بہر بات ہے کہ آپ کی دایا کون تھی؟ شفا بنت عمر تھی. روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کے جسم سے ایک نور نکلا. اللہ نشانیاں دکھاتا ہے نا، معجزات بھی ہوتے ہیں نبیوں کے. اس طرح نور نکلا کہ جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. اب اس کی ریالٹی کتنی تھی، کس حقیقت میں کس طرح تھی، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دکھا دیا کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ مجوسیوں کی آگ جو ان کے خیال میں ان کا خدا ہے کبھی بجھنے نہیں دیتے. اگر مجوسی مذہب والوں کی آگ بجھ جائے تو گویا کہ ان کا خدا مر گیا. اس لیے وہ یہ شمع جلاتے ہیں. یہ جو اولمپک کے نام پہ آپ نے کینڈل جلتی دیکھی ہے، وہ بھی اصل میں پیگس ریلیجن ہے، تو وہ آگ بجھنے نہیں دیتے. لیکن ادھر اللہ کے نبی کی پیدائش کی خبر آئی، ادھر ان کی آگ ٹھنڈی ہو گئی. اسی وقت ان کے جو راہب اور ان کے جو پریس تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا معاملہ ہو گیا. مراد یہ کہ یہ اشارے تھے کہ
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
اللہ نبی کے ذریعے ایک ایسا دین دنیا میں لا رہے تھے کہ جس کے آتے ہی پوری دنیا کے باطل اور جھوٹے مذہب جو تھے ختم ہونے والے تھے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ پہلے ہی نہیں ہے اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشی کتنی ہوگی. جو ہی اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی عبد المطلب کو پیغام بھیجا گیا کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا, خوش ہوئے, آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے, وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اس کا شکر ادا کیا, کہا کہ میں اپنے اس بچے کا نام محمد رکھوں گا. یہ آپ کے دادا کا دیا ہوا نام تھا, یعنی جس کی بہت تعریف کی گئی. کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا. فرق کیا دونوں میں؟ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی, اور احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرے, کس کی؟ اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں نام آپ کے ہیں, اور احمد نام آپ کا سورہ صف میں بھی آتا ہے, انجیل میں آپ کا تذکرہ احمد کے نام پر تھا. عربوں کا رواج کیا تھا کہ ساتویں دن بچوں کا عقیقہ بھی کرتے تھے اور ختنہ بھی کرتے تھے. آج بھی اسلام میں یہ چیز موجود ہے. یہاں آپ کو ساتھ ساتھ چھلکیاں مل رہی ہیں نا کہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں وہ کوئی کافر معاشرہ نہیں تھا, مسلمان تھا. لیکن یہ جو شرک بازی اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ ایسی جیسے آج ہم مسلمان ہیں لیکن شرکیہ کام بہت سارے کرتے ہیں, بگڑے ہوئے یہ مسلمان تھے. بہرحال عقیقہ کیا گیا اور بہت بڑی دعوت کی گئی. اب آپ کو کھلانے والی عورت کون تھی؟ یعنی جو آپ کی میڈ تھی وہ ام ایمن تھی, حبشی عورت تھی, سیاہ فام بلیک تھی. ان کا نام برکت تھا, اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی برکت دی. کیا؟ لمبی عمر انہوں نے پائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں تو یہ مسلمان ہوئی. ہجرت کا موقع آیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے کے بعد یہ بھی وفات پا گئیں. یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اصلی ماں سے تو محروم کر دیا تھا, ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں, لیکن جو رضائی ماں تھی ام ایمن, ان کو لمبی عمر دی گئی. اسی طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کن عورتوں کا دودھ پیا؟ تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا, نرسنگ مدر جیسے ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی تھی, سویبہ اس کا نام تھا. ہم لوگ اس کو سوبیا پڑھتے ہیں لیکن واو پہ زبر لگا لیں تو پڑھنا آسان ہوگا, سویبہ. انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا. اس وقت ان کا جو بچہ گود میں تھا اس کا نام تھا مسروخ. مسروخ تو گویا کہ مسروخ اللہ کے نبی کے دودھ شریک بھائی بن گئے. ٹھیک ہے, اسی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہوا تھا. اب دیکھیے کیسے خوبصورت رشتے بنتے ہیں. حمزہ کیا تھے؟ چچا. لیکن سویبہ کا دودھ پینے کی وجہ سے اللہ کے نبی اور یہ دونوں دودھ شریک بھائی بن گئے اور دوست بھی تھے. یہی وجہ آگے ہم سنیں گے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو اللہ کے نبی کو انتہائی صدمہ ہوا, کیونکہ ایج فیلو بھی تھے, دوستی بھی تھی, رشتے داری بھی تھی. بہرحال حضرت حمزہ کو, اور اسی طرح ابو سلمہ ایک اور صحابی تھے, ان کو بھی اسی عورت نے دودھ پلایا تھا. تو اگر کل کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ اللہ کے نبی کے دو رضائی بھائی کون سے تھے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ بھی تھے اور ابو سلمہ بھی تھے. اب یہاں تک تو ہوا. عربوں کا ایک رواج تھا کہ جو بچے شہروں میں پیدا ہوتے تھے نا, ان کو گاؤں اور دیہات کی کھلی زمین پہ بھیج دیتے تھے, کیونکہ جو گاؤں میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, آب و ہوا بھی کھلی ہوتی ہے, وہاں پہ پولوشن نہیں ہوتی, آرٹیفیشل زندگی نہیں ہوتی. تو رواج تھا کہ بچوں کو پیڑ عورتوں کے پاس بھیج دیا جاتا تھا, ان کا معاش چل جاتا تھا, وہ دودھ پلاتی تھی اور لوگ ان کو بچے پیسے دے دیا کرتے تھے. اسی دوران جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس لسٹ میں کھڑے تھے کہ آپ کس عورت کے پاس جایا جائے, تو کچھ عورتیں اپنے گاؤں سے نکلی اور مکہ کی طرف آئیں کہ چلو ہم جا کے شہروں سے بچے لے آتے ہیں اور کچھ کام کر دیتے ہیں. بنو سعد قبیلے کی کچھ عورتیں ساری مل کے آئیں, دوستیں بھی تھی. ام حلیمہ, حلیمہ سعدیہ جن کا ہم نام اب کہتے ہیں, یہ بھی اس قافلے میں تھی. ان کے باپ کا نام ابو زبیب تھا. ٹھیک ہے, یعنی حلیمہ کے والد ابو زبیب جو تھے یہ کنیت تھی, لیکن نام ان کا عبداللہ بن حارث تھا, جو اللہ کے نبی کے رضائی نانا بنے. حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا. اب یہ تھوڑے نام ابھی لگ رہے ہیں آپ کو مشکل, نام بھی یاد کریں کوئی بات نہیں, لیکن جو کہ آپ اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ کو یہ نام دینا چاہیے تاکہ کچھ تو ہمارے ذہن کے اندر چیزیں جائیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہم جان سکے. کہتی ہے کہ ہماری اونٹنی بالکل فاقے زدہ تھی, بھوکی تھی, غربت اتنی تھی کہ بکری کا دودھ بھی سوکھا ہوا ہے اور ماں کے جسم میں بھی دودھ نہیں ہے. ان کا اپنا بچہ بھی تھا لیکن دودھ نہیں تھا. کہتی کہ جو عورتیں تھیں وہ اپنی اونٹنیوں پہ سوار ہو کے گئیں, ہمارے پاس سے گزر گئیں, اور ہم اپنی گدی کو کھینچ رہے ہیں, کمزوری کی وجہ سے وہ چل ہی نہیں رہی. کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا, سارے اچھے اچھے گھروں کے بچے تو یہ عورتیں لے جائیں گی, ہمیں کیا ملے گا. خیر, کہتی ہیں کہ ہم چلتے رہے, شام کا وقت تھا. جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری جو دوستیں تھیں وہ سب گھروں کے بچے لے کے بھاؤتاؤ کر کے اچھے اچھے گھروں کے امیر گھروں کے بچے لے کے واپس آ رہی ہیں. میرے شوہر نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا. پہلے ہم نے سوچا کہ چلتے ہیں واپس, لیکن پھر وہی بات ہے کہ آئے ہیں تو کچھ تو لے کے جائیں. کہنے لگی جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کو کیا ملا. ایک ایسا بچہ ملا کہ جس کو پانے کے بعد ان کی اپنی دنیا بدل گئی. برکتوں کا ایسا نزول بی بی حلیمہ کے گھر میں ہوا کہ آج تک انسانیت حیران ہے کہ ایک بچے کے وجود سے اتنی خیر مل سکتی ہے. کہتی ہیں جب ہمارے سامنے وہ بچہ پیش کیا گیا تو ہم نے سوچا یتیم بچہ ہے, اور دیکھیے عبد المطلب سردار تھے لیکن دولت مند نہیں تھے. عربوں میں دولت سرداری یا حکومت اور وزارت اور امارت کے ساتھ نہیں تھی, بلکہ جو سردار ہوتے تھے وہ غریب زیادہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے تھے, سارا کچھ لوگوں کو کھلا پلا دیتے تھے, ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہی حالات تھے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ پیش کیا گیا تم نے کہا چلو لے جاتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی اس گدی پہ سوار ہوئے, کہتی ہیں کہ آپ کے سوار ہونے کی دیر تھی کہ میری گدی جو جاتے ہوئے اتنی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی وہ تیزی سے فرلاٹیاں بھرنے لگ گئی. کہ وہی جو میری دوستیں کافی دیر پہلے کی مکہ سے نکل چکی تھی, تھوڑی دیر میں میں نے ان کو کراس کیا, میں آگے آ گئی. وہ کہہ رہی ہیں اس کو تو دیکھو یہ ابو زبیب کی بیٹی کو کیا ہو گیا. کہتی جب گھر آئے تو ہماری بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس کے دودھ تھے تھن بھرے ہوئے. ہمارے گھر میں ایک درخت تھا وہ ہرا ہو گیا, ان کے اپنے سینے میں دودھ تھا, ان کے اپنے بچے بھی موجود تھے, اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے بچے تھے. ان کے شوہر کا نام چونکہ حارث تھا تو ان سے ان کے جو بہن بھائی تھے عبداللہ, انیسا, جزامہ, اور انہی کا لقب شیما بھی تھا جو بہن تھی. اس طرح سے یہ بچے پھر اللہ کے نبی کو حلیمہ سعدیہ کے ناطے سے ملے. یہاں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ جو آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود جو چھوٹے چھوٹے نٹ شیلز میں بند ہیں نا, ہول, ہم شیخ ہیں تو بڑے اعلی ہیں, ہم جاٹ ہیں تو بڑے اعلی ہیں, گجر ہیں تو بڑے اعلی ہیں, آپ اس کلچر میں دیکھیں سنتے ہوئے ان باتوں کو تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. حبشن عورت نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا, آج آپ اور میں کسی بلیک عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوائیں, شاید ہم سوچے پتہ نہیں ہمارا بچہ ہی نہ کالا ہو جائے. سچی بات ہے, ہم جانوروں کا دودھ پلوا لیں گے عورتوں کا نہیں پلوائیں گے. اس دور میں لوگ عقل مند عورتوں کا دودھ پلواتے تھے, اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کا دودھ, تاکہ اس کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر رہے. اس طرح حلیمہ کے آتے ہی گھر کا حال حلیہ بدل گیا. وہ آپ نے پوئم بھی سنی ہوگی نا, حلیمہ تیری قسمت کیا ہے, کس طریقے سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہی خوش ہونے گئے, دنوں میں ان کی حالت بدلی. کہتی شہر میں باتیں مشہور ہو گئی کہ اس کو کوئی خزانہ مل گیا, جدھر ہماری بکریاں جاتی ہیں جرنے کے لیے وہیں اس کی بھی جاتی ہیں, ہماری بکریاں خالی پیٹ آتی ہیں اور اس کی بکریاں آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھی پھولا ہوتا ہے اور تھنوں میں دودھ ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک نبی کا بچپن, اس سے ایک گھر میں اتنی رحمتیں آئیں, تو جب وہ بچہ نبی بنا اس کے اوپر پیغام ہدایت اترا, آج اگر ان کی امت اس کے ایک نقشے قدم پہ چلتی ہے تو کیا آج ہمارا یہ حال ہو, قرضوں میں جکڑی ہوئی ماری پسی امت کی حالت. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا کڑا وقت آ گیا نبی آپ کی امت پہ. آج اگر ہم مسلمان دنیا کی بھی نعمتوں سے محروم ہیں تو ہم نے اس نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے, ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں خشوع اور خضوع نہیں ملتا. تو آج اپنے سنت کے اس سفر کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں کرنی ہے کہ ہم نے اس نبی کی قدر کرنی ہے جس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے, اور کس طرح سے اللہ نے تھوڑے سے دنوں میں اس کی حالت بدل دی. 2 سال اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے, مدت رضاعت پوری ہوئی, حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑوا دیا, اللہ کے نبی خوب مضبوط اور پختہ ہو چکے تھے. حضرت حلیمہ کی عادت کیا تھی کہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ کو مکہ لے جاتی اور آپ کی ماں اور خاندان کے لوگوں سے ملوا لاتی, واپس بنو سعد میں آپ آ جاتے. جب رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو اصولاً تو اب یہ بچہ واپس جانا تھا نا ماں کے پاس, لیکن حلیمہ نہیں چاہتی تھی, کیونکہ ایک تو بچے کی برکت بہت تھی, دوسری محبت بہت تھی. اللہ کے نبی کو تو جو ایک نظر دیکھ لیتا تو آپ سے بہت محبت کرتا تھا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں اگر آپ اس بچے کو کچھ عرصہ اور میرے پاس چھوڑ دیں تو فائدہ ہوگا, تھوڑا اور مضبوط ہو جائے, ذرا کھلے موسم میں پل لے, اور مکہ میں ایک وبا بھی پھیلی ہوئی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی جراثیم لگ جائے. ماں نے کہا ٹھیک ہے. اس طرح حلیمہ واپس آپ کو لے آئی. 2 سال تقریباً اور پیش ہوئے, 4 سال کی عمر مبارک ہو گئی. بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی تھوڑا سا اور اوپر, یعنی 4 سے 6 سال کی مدت کے بیچ میں. اس کے بعد ایک واقعہ پیش ہوا جس سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئی. اور وہ کیا ہوا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی دوسرے بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے, اور ظاہر ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو انسانی شکل میں آتے ہیں, آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا, یعنی کاٹا آپ کے سینے کو, پھر وہاں سے آپ کا دل نکالا اور اس میں ایک لوتھڑا تھا, اس کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا, پھر واپس آپ کے دل کو جسم میں ڈال کر اور اس جگہ سی دیا. اب بچوں کو تو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے. جب یہ سارا منظر ہوا, بچے بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے, قتل محمد, قتل محمد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. اور واقعی جب وہ کہتی ہیں کہ آ کے دیکھا تو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا, یعنی جیسے کسی نے سلایا ہوا ہے. اس واقعے سے حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں. کچھ اس قسم کے واقعات وہ اور بھی دیکھ چکی تھی آپ کے بچپن کے معجزات کی صورت میں, کہ ان کو یہ فیل ہو گیا کہ یہ کوئی ان یوزل بچہ ہے, یہ عام بچہ نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور معاملہ آئے, انہوں نے اللہ کے نبی کو تقریباً اور 2 سال کی مدت کرتے ہوئے واپس آپ کے خاندان کے ہاتھ میں ڈال دیا. یہاں آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دل کھلا, دھویا گیا, واپس بند ہوا. آج لوگ کرتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری, یہ کہاں سے دلائل ملتے ہیں؟ اسلام کی بنیاد پہ آپ دیکھیے کہ آج جتنی دنیاوی ترقی ہے نا, اس کے بھی راستے کھلتے ہوئے دکھتے ہیں. اور وہ جو جسم سے ایک حصہ کاٹ کے پھینک دیا گیا تھا نا, وہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے جسم میں. بچپن میں اللہ کے نبی کے دل کو ان چیزوں سے پاک کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب کسی سے اللہ نے کوئی بڑا کام کروانا ہوتا ہے نا, تو اس کو شیطانی چیزوں سے دور کرتا ہے. مثلا جیسے اب آپ سب ہیں, آپ نے بھی نیت کی ہے نا کہ آپ نے قرآن کو شروع سے شروع کرنا ہے. آپ نور اللہ نور والوں نے نیت کی ہے کہ آپ نے ایکسیلنسی کے درجے پہ اپنی دہرائی کرنی ہے. تو آپ سب بھی اپنے لیے اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ آپ جتنا ان شیطانی اور بیکار چیزوں سے خود کو پاک کرتے جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کام کا بنا لے گا, غیر مخصوص طریقے پہ آپ کی زندگی میں یہ ہوگا. اب آپ ذرا واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں, ماں کے پاس آئے, کتنے سال کے بچھڑے ہوئے تھے, بچپن سے ایسے ہی تھا نا, کبھی آئے مل گئے. صرف 2 سال گزرے ماں کے پاس سے, تو ماں, دادا اور آپ کی جو خادمہ تھی ام ایمن, ان کے ساتھ مدینہ آپ گئے. بچے تھے, ماں گئی, وہاں والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا بھی ننہیال وہیں تھا اور ماں کا میکہ بھی تھا. کہتے کہ 1 مہینہ آپ مدینہ میں رہے اور راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی. ابوا نام کے مقام پر پہنچی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کیا کہیں گے آپ اس بچے کو, 6 سال کا بچہ, پہلے باپ اور پھر ماں کی محبت سے محروم ہے. ہمیں تو آج کمپلیکس ہی نہیں چھوڑتے, یہ نہیں ملا, ہم تو یہ روتے رہتے ہیں ماں باپ کے سامنے, جی ہمیں پیار ہی نہیں اپنے دیا, جی آپ ہمارا خیال نہیں رکھتی, جی آپ تو وہ بڑی بہن سے زیادہ پیار کرتی ہیں, وہ جی آپ تو بھائی کو پیار کرتی ہیں. ادھر دیکھیے کہ اس 2 جہانوں کا بادشاہ جس کو اللہ بنانے والا ہے, وہ بچپن میں ماں اور باپ سے محروم ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں ہائے باپ نہیں رہا, اب اس کو کیا ملنا ہے, ہائے یہ بےچارہ یتیم, ہائے ماں نہیں رہی. دیکھیے خیر ملی کہ نہ ملی, اللہ کیوں ان سہاروں سے اپنے نبی کو بے نیاز کر رہا تھا پتا ہے آپ کو؟ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس کا سہارا میں بن جاؤں, پھر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہاں ایک بات اپنے معروف سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. کچھ لوگ سوچتے ہیں نا, وہ اصل میں یہ غلطی کھاتے ہیں, یہ سایہ نہیں تھا. بچپن میں باپ کا سایہ نہیں تھا, پھر ماں کے سایہ سے محروم ہوئے, دادا کے سایہ شفقت میں آئے, 2 سال بس ادھر گزرے. اب دیکھیں 2-2 سال کے وقفے پہ ساری موتیں ہو رہی ہیں. اتنی تکلیف تھی بہو کے مرنے کی, بیٹے کے, اب بچہ بھی پاس ہے. اتنی محبت کی اللہ کے نبی سے دادا نے, کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سردار تھے, جس جگہ وہ بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا, حرم میں خانہ کعبہ کے پاس ان کا ڈیرہ لگتا تھا، لیکن اللہ کے نبی سیدھا جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب لوگ ان کو اٹھانا چاہتے تو کہتے، نہیں میرے اس بچے کو نہ چھیڑو، اس کی بڑی شان ہے، اس کی شان بڑی نرالی ہے، بچپن سے اللہ دکھاتا ہے۔ لیکن 8 برس 2 مہینے اور 10 دن آپ کی عمر مبارک ہوئی کہ عبد المطلب بھی چلے گئے۔ آپ کس کی بات کرتے ہیں، پیارے سب چلتے جا رہے ہیں۔ اب وہ معصوم بچہ در یتیم کتنے ہاتھوں سے ہوتا، وہ 8 سال کی عمر میں چچا کے ہاتھوں میں آ گیا۔ آج آپ کہتے جی اتنی ٹھوکروں اور اتنی محرومیوں میں پلنے والے لوگ تو کرمنل بن جاتے ہیں، ان کو کیا ملنا ہے؟ لیکن آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کس طرح نبی کو ان سارے سہاروں سے بے نیاز کرتے ہوئے اپنا نیاز مند کر رہا ہے۔ چچا جو ابو طالب تھے، انہوں نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، سگے بھائی تھے، مالدار تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے اتنی برکت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک آدمی کے حصے کا جو کھانا ہوتا تھا نا، وہ پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ وہی نبی ہے، برکتوں والا آج بھی ہے، اور آپ خود بھی صبر اور قناعت والے تھے، اور سب کچھ ملتا بھی قناعت پر ہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے اس احسان کا بدلہ کیسے اتارا؟ چونکہ چچا نے آپ کو پالا ہے مشکل وقت میں، تو ابو طالب اتنے کثیر العیال یعنی بچوں والے تھے کہ اپنے ہی بچوں کا خرچہ نہیں پورا کر پاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے بڑے ہو کر حضرت علی کو گود لے لیا۔ جس چچا نے بچپن میں ان کو پالا، اس چچا کا بیٹا اللہ کے نبی نے پالا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بچپن سے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا کہ آپ نے کہا کہ میں اس کو پالوں گا۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ کیا غربت تھے جس میں اللہ کے نبی پل رہے تھے۔ تقریباً آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی، اب آپ سوچیے یہ کون سی ہوتی ہے، ٹین ایج کا قرب ہے، دھوم کے آتی ہے، جھوم کے آتی ہے جوانی ہم پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال، بعض کہتا ہے کہ 2 مہینے 10 دن اوپر بھی تھے۔ تو ابو طالب تجارت کے لیے ایک جگہ گئے، ارادہ کیا، دل میں آیا کہ ہائے اس بھتیجے کو گھر چھوڑ جاؤں، نہ وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے نہ اللہ کے نبی ان کے بغیر رہنا چاہ رہے تھے، کہا چلو میرے ساتھ ہی چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ گئے، آپ کو پتا ہے کہ ملک شام میں اس وقت یہود رہتے تھے، اور یہود کا اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا سا گڑبڑ کا معاملہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو بصرہ نام کا جو شہر ہے وہاں پہنچے تو بحیرہ نام کا ایک عیسائی راہب تھا، اپنے گرجے سے باہر نکل آیا، قافلے کے درمیان سے گزر کر اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، ابو طالب سے کہنے لگا اس بچے کو واپس لے جاؤ، یہ بچہ اپنے وقت کا سردار بنے گا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں ہیں۔ بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ اس نے دیکھا کہ درخت جھک رہے ہیں، اب اللہ نے جیسے چاہا اشارہ دلوا دیا، یعنی وہ چونکہ اصل راہب اپنے دین کو صحیح سمجھتا تھا، اس نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ نبی بنیں گے۔ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے، کہا کہ آپ کو نہیں پتا جب آپ اس گھاٹی سے گزرے کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو سجدے کے لیے نہ جھک گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر کہنے لگا کہ آپ ان کا کندھا دکھائیں، جب کندھے سے کپڑا ہٹائے نا تو وہاں آپ کے مہر نبوت تھی، اس طرح چھوٹی سی کالی سی گھٹی تھی آپ کے یہاں پہ، تو جب وہ دیکھا کندھے کے نیچے جو نرم ہڈی ہوتی نا ادھر سیب کی طرح سے ایک چیز تھی، تو وہ دیکھی تو کہا یہ دیکھے ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو آخری نبی بنے گا اس کی کمر پہ مہر نبوت ہوگی۔ خوب کھلایا پلایا، کہنے لگا دیکھیں جس طرح میں نے پہچانا ہے نا تو اور بہت سارے یہود بھی اس کو پہچان لیں گے، اور اس بچے کی جان کو خطرہ، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو آگے لے جائیں اس کو واپس بھیج دیں۔ یہ دیکھیں آپ کا بچپن تھا جس میں آپ کے یہ سارے اشارے ہمیں دکھتے ہوئے مل رہے ہیں، اور لہٰذا پھر ابو طالب جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس بھیج دیا، آگے نہیں بھیجا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کا بچپن بھی عام لوگوں سے کتنا مختلف تھا، اور جوانی تو کیا جوانی تھی، یہاں تک جو سنا اس پہ کوئی بات کریں، کچھ شیئر کیجئے، نبی پاک کی یہ بچپن کی باتیں سن کر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ محبت محسوس ہو رہی ہے اللہ کے نبی سے؟ سکون آ رہا ہے الحمدللہ، دل دماغ میں بیٹھ رہی۔
ارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کتنے سن ہو کے ہم اس دور میں پیدا کیوں نہیں ہوئے، ہم اب ہم نے اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں اپنے نبی کو دیکھا؟
یہ نہ کہیں، اس لیے کہ ابو جہل بھی اسی دور میں تھا لیکن اس نے ایمان نہیں،
محبت نے کیا رہا نا،
میری جان ابو جہل بھی محبت کرتا تھا. وہ آگے آپ سنیں گے کیا ہوتا ہے. یہ دعا کریں ہم جس بھی دور میں ہیں نا اللہ کے نبی سے پیار اور عمل کرتے رہے آپ کی چیزوں پہ. نبی کو دیکھنا اور محروم رہنا وہ زیادہ بک پکڑ کی بات ہے نا, اور ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں. ہاں جی, لیکن وہ ظاہر شوق آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو شوق آ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھتی, کہ نبی کو دیکھے کیا تھا اور آپ کیسے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اتنی لائٹ سٹوری پڑھیں کہ یہ آج ساری آپ شیئر کر سکتے ہیں جا کے بچوں سے, میاں سے, اور کتنے لوگ ہیں سچی بات ان کو یہ باتیں یاد بھی نہیں ہوں گی. یہ جو اس میں نام تھوڑے سے لکھائیں یا بک سے جا کے ہائی لائٹ کر لیجئے گا, لیکن کہانی کی طرح سنا رہی ہوں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا. تو بعض دفعہ ہم بڑی بڑی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, دین کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا میں فقہی باتیں کرنی ہے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ. سو آج کا لیسن بہت انسپائریشن, بہت اسپرچولی ہمیں موٹیویٹ کرنے والا تھا. اور جیسے کہ آپ نے لکھا نا کہ جن کو اللہ نے چنا ہوتا ہے انہیں چن کے رہتے, انہیں چننا ہوتا ہے انہیں چن کے رہتے ہیں, جب ہمیں جب چنیں گے جب ہم تڑپیں گے. اور صحیح بات ہے, آئی وڈ سے کہ ایک چناؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر لیا نا ہمارے لیے کہ ہمیں قرآن سے جوڑ دیا. آگے یہ کہ دعا ہے کہ ہم ان استقامت کرنے والے لوگوں میں سے شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لکھ دیں کہ جو واقعی استقامت کرنے والے ہیں, جو صدیق بھی ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے بھی ہوں. کی جو سنتیں ہیں وہ ہم ہمارے لیے کتنی بہترین ہیں. جی آواز خراب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
أعوذ بالله من الشيطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تو چلے ہم کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، کوئی کال ٹاک کی پرابلم لگ رہی ہے نا، تو چلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کرے ہم سب کے لیے. تو چھوٹا سا آپ لوگ ریڈی ہیں ریکیپ کرنے کے لیے؟ بہت ہی خوبصورت لیسن تھا اور دل نہیں کر رہا تھا نا کہ یہ ختم ہو نا. ایسے ہی ہے نا کہ سب کھو گئے تھے. جتنی دفعہ بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ہر دفعہ جو ہے پھر ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی زیادہ ہوتی ہے نا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ ساری باتیں تو ہم نے دیکھیں پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے نا. تو کوئک سا ہم ریکیپ کرتے ہیں. آواز ابھی بھی نہیں ٹھیک؟ سب لکھیں پلیز. الحمدللہ. چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، آپ کے خاندان کے بارے میں پڑھا ہم نے. تو اب دیکھیں ہم پہلے پورا نام لکھیں. ہمیں کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پہلے چلیں ایٹ لیسٹ 5 تک ہم جو ہے جائیں پورا نام. ٹھیک ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں بھول بھی گیا ہے تو ہم پھر سے اس کو کریں یاد اور اپنے بچوں کے ساتھ کریں. ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو نا ہمیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کی والدہ کا نام. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کا قبیلہ کیا تھا، قبیلہ کون سا تھا. ہاشمی قریش قبیلہ تھا نا. ٹھیک ہے. پھر ان کے جو پردادا کے نام سے ہاشم کے نام سے ہاشمی بھی ان کو کہتے تھے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کے خاندان کی کیا تھی، ہاشمی خاندان کی کیا ان کی تھیں کوالٹیز تھیں جو ہم نے پڑھی. قصی کا ہم نے پڑھا نا، مہمان نوازی، بالکل حاجیوں کی میزبانی کا منصب ہے نا. تو ان میں اور ہاشم کس سے کہتے ہیں، ہاشم کس کو کہتے ہیں نا، کیوں ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا، توڑنے والا، کہ وہ روٹیاں توڑ کے، عرب کی وہ مشہور ڈش ہے نا کہ وہ توڑ کے اس کو، جیسے ہمارے اس کو کہتے ہیں سوپ میں شوربے میں ڈال کے اس کو، ہے نا. اور ان کا اصل نام کیا تھا، اصل نام کیا تھا ہاشم، تو ان کا وہ نام پڑ گیا نا، لیکن ان کا اصل نام کیا تھا. اصل نام ورنہ ہم نے پڑھا نا ان کا عمر. عمر گڈ. ٹھیک ہے نا. جس کو لکھیں گے ہم کہ عمرو لکھا ہوا ہے اردو میں تو اس کو عمر پڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا آپ نے دار الندوہ کیا تھا، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کو کہ دار الندوہ کیا تھا. پارلیمنٹ ہاؤس تھا. ٹھیک ہے. ان کی جو تجارتی سرگرمیوں کا، اجتماعی سرگرمیوں کا، میٹنگ جیسے کہہ لیں آپ، جیسے ہمارے یہاں کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اب آگے ہم نے دیکھا کہ عبد المطلب مطلب کا دیکھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ بھی آپ کے دادا جو تھے کہاں پیدا ہوئے، مدینہ میں پیدا ہوئے نا. ٹھیک ہے. تو ان کو کیا شرف حاصل ہوا تھا ان کو، جلدی سے مجھے آپ لوگوں کی کوآپریشن چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمارا تھوڑا سا ٹائم اس میں بھی ضائع ہو گیا نا، کوئک سا ہمارا ہو جائے گا. سمسم کا کیا، ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے دوبارہ سے اس کو کروایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھوایا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کا نام لکھیں جلدی سے. شاباش عبداللہ. ٹھیک ہے. اور ان کا اور کیا مشہور ہے ان کا نا، دو ذبیحہ کہا جاتا ہے نا، کون کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذبیحہ کی اولاد کہا جاتا ہے تو وہ کون کون سے ہیں؟ تو کس کس کے بارے میں دو ذبیحہ جو ہے؟ حضرت عبداللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. الحمدللہ. اچھا ابھی یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تو ہمیں پتا ہی نہیں نا, ڈیفینیٹلی پتا ہی نہیں, کہ ان کی وفات کا ڈیفینیٹلی پتا ہے, تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا ہمیں پتا چلا. اس پہ پھر آپ نے آگے دیکھتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس سال کو کیا کہتے ہیں, اس سال کو جس سال میں آپ کی پیدائش ہوئی. عام الفیل, گڈ, ماشاء اللہ. اور اچھا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے تھا کہ دایا کا کام, دایا کا نام کیا تھا؟ عام الفیل نا سال کو دایا کا نام دیکھیں ہم نے, شفا بنت عمر, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو وہ لونڈی تھی جس نے آپ کو کھلایا بچپن میں ان کا نام, یہ ہم نے یہ مکس اپ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ان کا نام تھا ام ایمن, ٹھیک ہے. شفا وہ تھی وہ جو دایا تھی پہلی, ٹھیک ہے. پھر ام ایمن تھی جو لونڈی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس کس نے پلایا نا, اگر ہم دیکھیں کہ رضائی ماں آپ کی کون کون تھی, تو یہ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو والدہ تھی, ٹھیک ہے, اور دوسری پھر کون تھی تھی سویبا نا, سویبا, ٹھیک ہے. اور تیسری حضرت حلیمہ سعدیہ. الحمدللہ. تو چلیں پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہمیں رضائی بہن بھائی ہیں جو ان کے نام ہم نے پڑھے ہیں نا, عبداللہ, انیسا اور جدامہ, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت حلیمہ کے گھر میں جو ہے وہ کیسے برکتیں آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے. ہاں تو اللہ سے یہ ساتھ ساتھ دعائیں مانگے کہ آج ہم نے اگر سیرت بھی پڑھنی شروع کی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری زندگی میں جو برکتیں آ جائیں. جب تک ہماری یہ کتاب ختم ہو تو ہم ایک ایک کر کے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اچھی باتیں تھیں اخلاق کی وہ اپناتے جائیں ہم, ٹھیک ہے نا. اور جو بھی ہمیں جن چیزوں کو ہم کریں سنت کے خلاف کرتے ہیں ان کو نکالتے جائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح سے برکتیں آئیں نا, ٹھیک ہے نا. ابو سلمہ. اچھا پھر دیکھیں کتنی عمر میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا کی ڈیتھ ہوئی پہلے 6 سال میں ان کی مدر کی ہوگی اس سے پہلے بھی, تو یہ بھی اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا نا, بہت ہی زیادہ دل سوز تھا نا جب یہاں تک پہنچے کہ 8 سال کی عمر میں کہ وہ بھی اتنا پیار کرنے والے دادا بھی چلے گئے ہیں نا. تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے نا کہ بینگ ہیومن بینگ ہمارے اوپر آئیں گی یہ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی جو ہیں وہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہیں نا. الحمدللہ. تو اس کو جا کے ضرور آپ ریوائز کریں اپنے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو بریک کی طرف جاتے ہیں, ہماری 10 منٹس کی بریک ہے انشاءاللہ, اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان,
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم.
میرے مولا تیرا ثانی نہیں ساری صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا ثانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی سوتے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تیری ہم تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں سلیمان کو تو نے ہی بادشاہی دی ہے سلیمان کو جہاں پر تو بادشاہی دی ہے تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت تلاوت یہ تیرے بندے لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں خدا خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں میرے صدا اس کارخانے میں
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا بریک کا ٹائم اوپر ہوا مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بریک سے واپس بھی آ گئے ہوں گے ہم اپنے اپنے پیسز کے پاس کون کون واپس آ گیا جلدی سے ٹائپ کریں ون تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون تیار ہے اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے بس دو لوگ ہی آئے الحمدللہ الحمدللہ باقی لوگ کہاں ہیں ابھی امید ہے کہ واپس آ رہے ہوں گے جلدی سے ہوں تو آپ لوگوں کو پتا ہے آپ کا نیکسٹ سیشن جو ہے ہمارا تجوید کا آج آپ کا لسننگ کا ہے اپنے مصحف کے ساتھ اور اپنے مائکس کے ساتھ ریڈی رہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ پچھلی دفعہ ریکیپ میں کافی جو کنفیوز نظر آ رہے تھے مدثلہ صغرا اور اس کے لیے تو جو بھی آپ کے کوئسچنز ہیں ان کو ریڈی رکھیں آج الحمدللہ سسٹر ہنا آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو ان سے اپنے کوئسچن آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے ٹھیک ہے نا تو سسٹر ہے نا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں الحمد للہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. مسئلہ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ پہلے وہ کر لیجیے, پھر ہم انشاءاللہ ریڈنگ کی طرف جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کو مسئلہ؟ تو صغرا, آئی تھنک صغرا ہی پڑھی, صغرا ہی کی ہوگی نا ابھی تو آپ نے. ہاں جی جی, سمجھ آ گیا آپ کو؟ اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں. آئی نمبر, اچھا صحیح, ٹھیک ہے. جی ہم سورۃ الممتحنہ کر رہے تھے, آئی نمبر 5. آئی نمبر 5 سے اسٹارٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ میں مائک چھوڑتی ہوں. 5 سے لے کر 7 تک پڑھیے. فرسٹ سسٹر آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی اگر ہم اس کو مخارج سے سٹارٹ لیں تو جن مخارج پہ آپ کو بھی تھوڑی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے جو ان آیات میں آئے, وہ ایک تو غین تھا. ان دا ورڈ فی لنا تو آپ کا غین ہٹ نہیں ہوا. وغفر لنا, تھوڑا سا اس کو نا بھی گارگلز کے ساتھ پریکٹس کریں. جو انیشیل پارٹ آف تھروٹ ہے آپ اس کو نا اسکویز کرتے ہیں اور میک شور کہ یہ ہلے بھی نہ, نا یعنی وغ یوں نہ ہو. آپ کا تھوڑا سا مخرج سے ڈسٹنٹ تھا جو تھروٹ ہے, وہ اچھی طرح مخرج پہ ہٹ نہیں ہوا. پھر را ساکن جو ہے, آواز نہیں آ رہی میری؟ اوکے. وہ را ساکن جو ہے وہ تھوڑا سا ویک آ رہا تھا. جیسے ورڈ یرجو اللہ, یہ جو ورڈ ہے یہاں پر آپ کا را ہٹ نہیں ہوا. حرکہ میں تو مجھے کہیں فیل نہیں ہوا, لیکن یہاں پہ جو ہے ایسا لگا جیسے آپ کی زبان نا یعنی ہٹ نہیں ہو رہی کہیں پر بھی گمز پر. تو آپ نے اس کو نا ٹپ اور ٹاپ دونوں کو گمز کے اوپر ہٹ کرنا ہے. یرو جو لو ہے, پھر حرف عین کو بھی تھوڑا سا پریکٹس کریں, اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا آپ کی جو زبان ہے نا وہ اسٹریٹ ہونی چاہیے, تھوڑا سا منہ کو کھول کے, خاص طور پر اندر سے منہ کو کھول کے, ٹھیک ہے. منہ کو اندر سے کھول کر آپ نے آئین کو بولنا ہے کہ آپ کی زبان پیچھے سے نہ اٹھے. اعوذ اللہ, اعوذ, اسی طرح سے عادیتم, عادیتم. تو یہ جو ہے ان لیٹرز کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پر نا, یہ جو آئی نمبر 6 میں ورڈ ہے لقد کان لکم, یہ کانا جو ہے یہ نون آپ کا لمبا ہو گیا تھا, تو یہاں پر دیکھیے کاف کے بعد الف مد دیا ہے, نون کے بعد نہیں ہے, تو کا ٹو حرکہ جائے گا, نون نہیں. لقد کان لکم, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 7 میں ورڈ آ رہا تھا عسى الله ان, جیسے آپ لوگ مسئلہ کے بارے میں پڑھ چکے نا, تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہا ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے, لیکن یہ والا ہا جو ہے ہم نے دیکھا تھا نا کہ مسئلہ جو ہے وہ ہا ضمیر پہ ہوتی ہے, وہ ہا جو کہ ایڈیشنل ہو یعنی روٹ کا حصہ نہ ہو. اب یہاں پر یہ جو ہا ہے اللہ کے ساتھ, یہ پارٹ آف دی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس لیے اس کو نہیں کھینچتے کبھی بھی کسی بھی سرکمسٹانس میں, یہاں پر ہا کو, اس ہا کو نہیں کھینچا جائے گا. تو اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے, شارٹ کر کے پڑھنا ہے عسى الله ان, ہو ان, تو یہ والا ہا آپ کا تھوڑا لمبا ہو گیا تھا. باقی ماشاءاللہ اوور آل ٹھیک تھی آپ کی ریڈنگ. آپ نے ایک اور چیز کے اوپر بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے, اور وہ ہے کسرا, ٹھیک ہے. آپ کی کسرا جو ہے وہ تھوڑی ویک ہے, جیسے فتنۃ للذین, یعنی لل ساؤنڈ آ رہی تھی تو لل نہیں, لل للذین, ٹھیک ہے. فتنۃ للذین, پھر واغفر لنا, فر فی نہیں, واغفر لنا, فر لنا. اسی طرح سے 6 میں جو ورڈ ہے فیہم, یہ آپ کی ساؤنڈ آ رہی تھی فیہم, فی ہم, ہم نہیں, فی ہم, حسنۃ لیمن, لیمن, ٹھیک ہے. کسرا کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں, کسرا آپ کی ویک آ رہی تھی. پھر آئی نمبر 7 میں ایک ورڈ اور تھا جی, واللہ قدیر, یہاں پہ ہم را کو لائٹ کر کے پڑھیں گے, اس کو ہیوی نہیں کرنا, آپ کا را ہیوی ہو گیا تھا. پھر آپ نے جیسے یہاں پہ آئی نمبر 5 میں ورڈ ہے نا واغفر لنا ربنا, یہاں پہ آپ نے اس کو ملایا, تو اگر ہم اس کو ملاتے ہیں نا تو یہاں پہ بڑی مد ہو جاتی ہے. انشاءاللہ یہ باب آگے چل کے پڑھیں گے, لیکن آئی ایم ناٹ شیور آپ کے قرآن پہ بڑی مد کا سائن ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ لگا سکتے, کیونکہ کنٹینیو کرنے میں نا یہ مد بڑی مد بن جاتی ہے, اور اس کو آپ نا ایٹ لیسٹ 4 کھینچتے ہیں. تو آپ اسے کیسے پڑھیں گے, وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, ٹھیک ہے. کنٹینیویشن میں اس کو 4 تک یہ جائے گی, اور اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں پھر یہ 2 ہے. رَبَّنَا, صحیح ہے, انشاءاللہ ان کے اوپر پریکٹس کیجئے گا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ انہی آیات کو ریپیٹ کیجئے, آئی نمبر 5-7.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فاغفر لنا ربنا, ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن ان اللہ هو الغنی الحمید عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله قدير والله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین و یاکم. جی کہ ہم مخارج سے دیکھتے ہیں, ماشاء اللہ آپ کے مخارج اچھے ہیں. آپ نے نا را کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. آپ کا را بہتر نہیں ہے ایکچولی. آپ کی ٹنگ اٹ از ہٹنگ سم ویئر, لیکن ایک تو وہ بہت ٹائٹ ہے, دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نا ٹاک ہٹ کریے اور ٹپ اسکپ ہو رہا ہے, یعنی جو زبان کی بالکل نوک ہے نا وہ ہٹ نہیں ہو رہی. تو آپ نے ٹپ کو ہٹ کرنا ہے اور ٹپ کے ساتھ جتنا ٹاپ نیچرل ایڈ ہو سکتا ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹاپ ایڈ کریں گی تو ٹپ آٹومیٹکلی اسکپ ہو جائے گی, کیونکہ ہم اردو میں نا بہت سارے لیٹرز یوں بولتے ہیں کہ جو ہماری نوک ہے وہ یوں سیدھی رہتی ہے اور جو ٹاپ ہوتا ہے نا زبان کا, جو ٹاپ آف ٹنگ ہے وہ اوپر جا کے ٹچ کر رہا ہوتا ہے. دال ہم ایسے بولتے ہیں, دال بولتے ہیں, را را بھی یعنی رے رے جو بولتے ہیں رے, یہ بھی ایسے یاد ہی ہوتی ہے بس. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیم چیز آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا نا وہ جیسے ہاتھ کا چلو بناتے نا, ٹنگ کا بھی ایسے ہی چلو سا بنائیں اور ٹپ کو اوپر لے کر آئیں اور ٹپ کے ساتھ ٹاپ ایڈ کریں اور بہت ٹائٹلی ہٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یعنی میڈیم ہٹ ہے, نہ بہت ٹائٹ ہے نہ بہت لوز ہے. تو آپ نے میڈیم ہٹ کرنا ہے اور را کے اوپر پریکٹس کریں. حرکہ کے ساتھ بھی تھوڑا ویک تھا اور ساکن بھی نا. ربنا ربنا واغفر لنا, پھر ایک اور چیز کے جیسے آپ نے یہاں پر سٹاپ کیا نا, واغفر لنا ربنا, اور پھر سٹارٹ لیا ربنا انک سے. تو ایکچولی جو ہے نا یہ سینٹینس میکنگ اس طرح سے ہے کہ جو ربنا از اے پارٹ آف دا ورڈ واغفر لنا, کہ اس کا جو میننگ آ رہا ہے وہ ربنا کا واغفر لنا کے ساتھ ہے. صحیح, اور اگر آپ اس کو واغفر لنا سے کٹ کر کے ربنا انک انت تک لے جاتے ہیں تو وہ پھر اس کے ساتھ میننگ اس کا بن جائے گا. اس لیے اگر آپ یہاں سٹاپ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ پیچھے سے ربنا سے پلٹانے کی بجائے آپ واغفر لنا سے پلٹائیں گے. اور آن دی ادر ہینڈ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں, ربنا پر سٹاپ کر کے انک سے سٹارٹ لیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ نا آپ نے یہاں پہ یہ جو آئی نمبر 6 میں ورڈ ہے نا, وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ, یہ جو ہے یہ لام آپ کا تھوڑا سا سٹریچ ہو گیا تھا, اس کو ہم ون حرکہ پڑھیں گے. پھر کفرو وغفر لنا جو آئی نمبر 5 ہے, اس میں نا یہ واؤ مجھے تھوڑا فا کی طرح لگا ہے, آئی ڈونٹ نو مجھے سننے میں ایسے ہوا, لیکن آپ تھوڑا سا میک شور کہ آپ کا اچھا سرکل واؤ کے لیے رہے. کفرو وغفر لنا وغفر لنا, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیجئے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ نے نا تھوڑا سا تا کے اوپر بھی پریکٹس کرنی ہے. تا جو حرف ہے اس کو جب آپ بولتے ہیں نا تو اس میں تھوڑی ایئر بلو کرتے ہیں, لائک لا تجعل تجعلنا, اسی طرح سے فتنہ فتنہ, اس میں ہوا ساتھ میں ہوتی ہے. انت, تو آپ کا تا جو ہے وہ کافی ٹائٹ لگ رہا تھا, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ لائٹ با ہے تو وہ بالکل دعا کی طرح جاری تھی ساؤنڈ, تج النا اس طرح سے کچھ آواز آ رہی تھی. تو اس کو نا تھوڑا ہوا کے ساتھ بولیں, تا تا, یعنی تھا بھی نہیں ہے جیسے ہم اردو میں تھے بولتے ہیں وہ بھی نہیں ہے, لیکن تا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تا تا تا, پھر اسی طرح سے جیسے ورڈ تھا یت یت ول, ٹھیک ہے, عادی تم تم, تو اس میں ایر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, باقی بہتر تھا ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئے نمبر 8 اینڈ 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. جزاك الله خير. السلام عليكم.
جی آمین وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي جی ماشاء اللہ اٹس گڈ. تھوڑا سا یہاں پہ جیسے خو آئے نا تین دفعہ خو کے ساتھ ورڈ آ رہا تھا اور تینوں پلیسز پہ مجھے نا خو تھوڑا سا خو اٹسلف بھی ویک لگ رہا تھا اور اس کی جو تفخیم ہے وہ بھی ویک لگ رہی تھی. سو تھوڑا سا خو کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جیسے ولم یخرجوکم تو خو کو بولتے ہوئے نا میک شور کہ منہ میں پریشر بنے جتنا میکسیمم آپ بنا سکتی ہیں آپ بنائیں نا. ولم یخرجوکم اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ویک کے یہ جو حرف استعلاء ہوتے ہیں غیر مطلوبک اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مطلوبک لیٹرز میں تو ٹپ آپ کی آٹومیٹکلی اوپر جاری ہوتی ہے نا لیکن جو غیر مطلوبک استعلاء ہوتے ہیں ان میں تفخیم کو روکنے کے لیے آپ تھوڑا سا ٹپ کو نا نیچے گمز کے اوپر ہلکا سا ٹیڑھا کرتے جیسے امبریلا کا ہینڈل ہوتا ہے اور اگر آپ ویسا نہیں کرتے تو آپ کی ساری تفخیم لوز آؤٹ ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے تھوڑا سا نا ٹنگ کو اس طرح کی پوزیشن دیں تاکہ وہ تفخیم کو جو ہیوینس آپ کریٹ کرے ہیں وہ منہ کے اندر رکھ سکے نا. جیسے ورڈ تھا اس کے علاوہ جو آیا وَأَخْرُجُوكُمْ وَأَخْرُو تو اس میں بھی خو کی تفخیم تھوڑی ویک تھی. اِخْرُوجِكُمْ تو یہ سارے ورڈز نا لائک اخرا اخرو اخ تو وہ خو لائٹ ہو رہا تھا اور پھر لیٹر لائک رو جیسے ہیوی ہو رہا تو آپ نے خو کے اندر بھی پریشر بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے ہیوینیس مجھے تھوڑی ویک لگی آئی نمبر 8 ورڈ یوقاتلوکم اس میں پھر اس میں دیکھیے آئی نمبر 9 میں جو ورڈ آ رہے نا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اس میں جو آپ کی غنہ کی مقدار ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ادغام ناقص کرتے ہیں انکمپلیٹ ادغام ہے انکمپلیٹ مرجنگ ہے تو 50% آپ کا نون آنا چاہیے اور 50% آپ کا یہ آنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا جو نون ہے وہ کم تھا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ تھوڑا سا ناک میں آواز کو اور ایڈ کریں. ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ورڈ ہے نا تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اس میں سین میں مجھے کچھ تھوڑی ہیوینس فیل ہو رہی تھی ایون ان دا ورڈ المقسطین تو تو آپ کا جو سین ہے وہ میکسیمم لائٹنس کی طرف نہیں جا رہا, پرابیبلی ان بٹوین ٹو ہیوی لیٹرز ہے اس وجہ سے. تو تو کو سی بو یعنی تو لائٹ ہے, قوف ہیوی کریں گے, پھر سین میکسیمم لائٹ کریں گے اور بو کو ہیوی کریں گے. ٹھیک ہے, تو کو سی بو المقسطین, اور بو کے اوپر ابھی بھی آپ کو مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. اس میں نا ہٹ آپ کا شدہ ہٹ نہیں ہے, یعنی تھو تھو اٹس کائنڈ آف ویک ہٹ, تو اس میں ہمس بھی ہے اور جو ہٹ ہے آپ کا وہ بھی, اس کو میں مرخابہ ہٹ نہیں کہہ سکتی, بٹ اٹس توسط ہٹ. ٹھیک ہے, میڈیم ہٹ جا رہا ہے, تو تھوڑا سا ٹنگ کو اسٹرانگلی ہٹ کریں مخرج کے اوپر اور ایئر کو کنٹرول کریں. تو با کے اوپر ابھی مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. مے بی آپ ساؤنڈ کو سن سن کے نا لائک اس کو سن کے تو آپ اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں کہ ساؤنڈ کیسے آئے نا. ایک اور چیز کا دھیان رکھیں کہ جیسے میں نے ابھی پیچھے سسٹر کو بھی بتایا نا کہ میک شور کہ آپ کی ٹپ استعمال ہو رہی ہو. سم ٹائمز ہم اردو کے اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں کہ ہم ٹاپ یوز کرتے ہیں لیٹرز میں اور ٹپ اسکپ کرتے ہیں, اس سے لیٹرز افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں اس چیز کو بھی چیک کیجئے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ تھوڑی کرو لے رہی ہو اور ٹپ اوپر جا کے ہٹ کر رہی ہو, تو اس کو بھی انشاءاللہ چیک کیجئے. صحیح, جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجئے. آئی تھنک یہ ہم جی 8 اور 9 ایک ہی دفعہ پڑھیے. جزاک اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ينهاكم الله عن الذين قابلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے خیال آپ نے نا آیا 8 مس کر دی. اس میں ان آیتوں میں دیکھیے یہ جو ورڈ ہے نا وَأَخْرَجُوكُمْ, اس میں صرف آپ کو جیم ٹو حرکہ لے کر جانا ہے. را آپ کا جو ہے وہ شارٹ ہوگا یعنی ون حرکہ تک. وَأَخْرَجُوكُمْ, اور اسی طرح سے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی لام جو ہے وہ آپ کا ون حرکہ تک جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا نا را کے اوپر جیسے پریکٹس رکھیں اپنی. وَأَخْرَجُوكُمْ, اس میں آپ کا اس ورڈ میں آپ کا تھوڑا سا خوا بھی ویک تھا. وَأَخْرَجُوكُمْ, پھر دِيَارِكُمْ را, وَظَاهَرُوا را, پھر آئین کے اوپر ہا کے اوپر بھی تھوڑی پریکٹس رکھیں. منہ کو کھول کے بولیں تاکہ لیٹرز آپ کے وسط سے سٹارٹ ہو. تھوڑا سا نا ڈائریکشن آف ساؤنڈ کو بھی تھوڑا سا فیل کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کی ان سائڈ جانے کی بجائے جو ڈائریکشن ہے نا ساؤنڈ کی وہ آؤٹ ورڈ ہونی چاہیے. یا آ سٹارٹ آپ کا انیشیل جو آپ کا سٹارٹ ہے ساؤنڈ کا وہ وسط الحلق سے ہوگا اور ساؤنڈ اسموتھلی ٹریول کرے گی آؤٹ ورڈ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہا ہا آ, ٹھیک ہے, ان لیٹرز میں ساؤنڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ منہ سے باہر کی طرف آنی چاہیے. تو ان کو بھی پریکٹس کیجئے. پھر اسی طرح سے اخ رو جی کم, اس میں بھی خو اور رو دونوں لیٹرز کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کیجئے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر جی 10, آئی نمبر 10 پڑھ لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاک اللہ خیر. جی لاسٹ میں تھوڑی آپ کی آواز کر گئی تو میں سن نہیں سکی لاسٹ والا پارٹ میں. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سے دیکھ لیجیے ماشاء اللہ اٹس گڈ. اس میں نا یہ جو فرسٹ والا پارٹ ہے اس میں مجھے لگا جیسے آپ نے پڑھا ہے مہاجراتین فامتحنوہن, تو یہ ورڈ ہوگا فامتحنوہن. ایون جب آپ نون تشدید کے اوپر اسٹاپ کرتے نا تو نون تشدید اور جیسے میم تشدید ہے تو ہم اس کے اوپر تھوڑا زیادہ سٹے کرتے ہیں, غنہ آپ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں. تو ایون اگر آپ یہاں پر رکیں گے بھی نا تو آپ غنہ کو کم نہیں کریں گے, غنہ آپ کا پورا جائے گا اکمل تک اور پھر آپ سٹاپ کریں گے. لائک فم تحینو بی ایمانی ہن. پھر مجھے لگا جیسے آپ نے نا مؤمناتن کہہ کے سٹاپ کیا. ہاں جی یہ ایکچولی یہ جو سواد کی شکل ہے نا یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے حمزۃ الوصل کو. تو جب آپ کے پاس حمزۃ الوصل آتا ہے تو آپ اس کو ملانے میں نہیں پڑتے. جیسے اب اگر آپ کو کہا جائے کہ اس ورڈ کو گرامیٹیکل بریک ڈاؤن کریں تو آپ کہیں گے کہ ورڈ از فا از اے حرف جو ایک الگ میننگ دیتا ہے, امتحنو از اے ورڈ اور ہون جو ہے وہ پلورل فیمل پلورل کے لیے آ رہا ہے ٹھیک ہے. امتحنو پھر آپ اس کو الگ کر کے آپ اس حمزۃ الوصل کو جس کے اوپر سواد کا نشان ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جب آپ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. اور اگر آپ پیچھے سے ملا کے پڑھے ہیں پھر آپ اس حمزۃ الوصل کو کبھی بھی نہیں استعمال کرتے. فامتحنوہن ٹھیک. صحیح. پھر مجھے یہاں پہ لگا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ کے بعد کہ جیسے آپ نے نا مُؤْمِنَاتٍ کہہ کے سٹاپ کیا اور پھر آپ نے فَلَا تَرُجِعُوهُنَّ سے سٹارٹ لیا. تو اگر آپ کر رہے ہیں سٹاپ کر رہے ہیں تو اٹ وڈ بی مؤمنات, ٹھیک ہے, تن کر کے رکیں گے نہیں. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا پھر بیچ میں, مجھے تو ایسے سنائی دیا, شاید آپ کی آواز بیچ میں کٹ رہی تھی کہیں کہیں, تو مجھے لگا جیسے فلا ترجعوهن کہہ کے وقف ہوا اور پھر الل کفار میں نے نہیں سنا. سو اس میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ جیسے سٹاپ میں بھی ہے نا, تو اگر آپ فلا ترجعوهن پر بھی رکیں گے تو غنہ آپ کا اکمل ہی جائے گا, ہائیسٹ لیول جائے گا. ولا هم يحلون لهن, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی غنہ تھوڑا کم تھا. وآتوهم ما, ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم تھوڑا سا کریں گے. پھر آگے جو پارٹ تھا, ولا جناح عليكم ان تنكحوهن, اس میں جو ان ولا اخفا ہے وہ مسڈ تھا, اٹ ساؤنڈز لائک اظہار, اور پھر تن میں آپ کا اخفا ٹھیک تھا تو اس کو یہاں پہ بھی اخفا کریں گے. پھر نیچے والی لائن میں دیکھیے, وس آلو ساؤنڈ آئی تھی تو اٹس حمزہ, اس میں وس الو حمزہ کلیئر کریں گے. وس الو ما انفقو تم, قوف کا قلقلہ جو ہے وہ ویک تھا. پھر ول یس الو, یہاں آپ کا واؤ مس ہو گیا تھا. ول یس الو ما انفقو, باقی ماشاء اللہ اٹس گڈ. تھوڑا نون ساکن کے رولس کی وجہ سے یہ غنہ وغیرہ کی ہے. اخفا میں ایسا ہوتا ہے کہ جی جو اخفا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹنگ ہے نا وہ پوزیشن لیتی ہے نیکسٹ لیٹر کے مخرج کی. تو جیسے ا ہے تو اس میں تا کی پوزیشن لیں گے اور ڈائریکشن جو ساؤنڈ کی ہے وہ بھی تا کی طرف ہوگی, اندر کی طرف نہیں ہوگی, لائک نہیں ہوگی. اور تنگ کہتے ہوئے نا آپ کی جو ٹنگ ہے وہ کاف کے مخرج کو ہٹ کرے گی, تک تک, یہ پوزیشن ہوگی. کچھ لیٹرز انشاءاللہ یہ آپ بعد میں سیکھیں گے, کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ہٹ کرتے تھے مخرج کو اور وہ ساؤنڈ آپ کی اخفا بہت خوبصورتی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی بھی ہائیڈ ہوا وہ ہے نون. اور کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جن میں آپ ہٹ نہیں کر سکتے, اگر آپ ہٹ کر دیں تو وہ نون کی کلیئر ساؤنڈ آ جاتی ہے, اس لیے وہاں پہ آپ پھر صرف کلوز جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ا میں کلوز ہے, تنگ کی میں آپ ہٹ کرتے ہیں بالکل ایسے جیسے آپ ورڈ بولتے ہیں انکل, تو انکل کہتے ہوئے اک کاف کا پارٹ ہٹ ہوتا ہے. جی جو ورڈ ہے مقسطین, المقسطین, ٹھیک ہے, جو ایئر آ رہی ہے نا با کی وہ ہٹ کی ویکنیس کی وجہ سے ہے. سو ہٹ آپ کا اسٹرانگ ہوگا نا انشاءاللہ تو وہ آپ کی ایئر خود ہی کنٹرول ہو جائے گی. المقسطین جو ورڈ میں آپ کے ایرر آ رہا تھا سسٹر ایچ آئی, اس میں نا وہ سین آپ کا تھوڑا ہیوی ہو رہا تھا, پرابلی قوف اور با کے بیچ میں تھا نا, تو مقسوئی سوئی کر کے تھوڑی آواز آ رہی تھی. المقسطین بالکل سی کر کے اس کو بولیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج کے لیے یہیں تک رکھتے, تھوڑا ٹائم اوپر بھی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بحسن الجزا سسٹر ہنا, ماشاء اللہ بہت ہی بینیفیشیل ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے سننے سے, دوسروں کی بھی سننے سے ہم اپنی غلطیاں ہر دفعہ نوٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو جزاک اللہ خیر پر آپ سب کی بھی پارٹیسپیشن, ماشاء اللہ آپ لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن سے یہ سیشن ہوتا ہے. تو ایک بات یہ کہ آپ ضرور اپنے کوشچنز نوٹ کیا کریں, تو وہ آپ کے پاس آج اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ سسٹر ہنا سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لائیو اگر آپ ان سے پوچھ لیں گے تو آپ کی اچھی جو بھی کنفیوژنس یا مسکنسیپشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی دور ہو جائیں گی. تو جزاک اللہ خیر. ابھی ہمارے پاس ساتھ استاذہ جی ہیں, تو ہم استاذہ جی سے دیکھتے ہیں کہ آج کی بات چھوٹی سی. جزاک اللہ خیر استاذہ جی, میں مائک چھوڑتی ہوں آپ کے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں برکت دے اور بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق دے. لگ رہا ہے کہ ایک ایڈوانس درجے پہ پہنچ گئے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے نا، آپ کو فیل ہوتا ہے خود بھی کیا بڑے ہو گئے. جی نو فیل نیڈ ٹو لرن بیٹر، الحمد للہ. اچھا بڑے ہوئے کہ نہیں لگ رہے؟ میں تو سوچی تھی آپ کہیں گے اب ہم بڑے ہو گئے. چلے ہو جائیں پھر، اب اپنے آپ کو پہلے سے بڑا محسوس کریں. جب ہم بڑے محسوس کرتے ہیں نا خود کو، پھر بڑے بڑے کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل اور علم میں یہ ساری چیزیں ڈال دے، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں، اور ہم سب اس چیزوں کو ساتھ لے کر اپنے سارے کاموں کو آسان درجے پہ کر سکیں. چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا کنٹینیو کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج کی بات، اور آج آپ کے لیے تھوڑی سی بات کامیابی کی ہے. ہم سب دنیا میں کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں. اب اس کامیابی کو آپ ایک بچے کے اسکول کی کامیابی سے لے کر اپنے کھانا پکانے کی اور ایک اچھی دعوت کرنے کی کامیابی پہ لے آئیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کامیابی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں انشاءاللہ ہمیں اپنے لیے کافی رہنمائی مل جائے گی. وہ مزدور کا مقدر لے کر پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے ویژن، محنت اور ایمانداری سے اپنا مقدر بدل دیا. وہ 2007 میں دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص بن گیا. وہ 1926 میں سویڈن کے ایک گاؤں ایگنیارڈ میں پیدا ہوا. اس کے والدین ایک فارم ہاؤس ایلمٹھیڈر میں مزدوری کرتے تھے. کچھ بھی نام ہے، تھوڑا سا بولنے میں شاید چینج ہو گیا ہو. اس کے والدین نے 5 برس کی عمر میں اسے بھی مزدوری پر لگا دیا، لیکن اس نے مزدور کی بجائے کاروبار کا فیصلہ کیا. اس کا نام 3 سال کی عمر میں رکھا گیا. اس کے نام کے 2 حصے تھے، انگوار اور کمپارٹ. اس نے 11 سال کی عمر میں ماچسیں بیچنا شروع کی. وہ ماچسوں کے ڈبے لیتا اور سائیکل پر گلی گلی ماچسیں بیچتا رہتا. وہ یہ کام 6 ماہ تک کرتا رہا. پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچس خرید لے اور یہ ماچس گاؤں کے دکانداروں اور پھیری بازوں کو دے دے، یعنی جو گلیوں میں پھر کے بیچتے ہیں، تو زیادہ منافع کما سکتا ہے. انگوار اگلے دن سٹاک ہوم چلا گیا اور وہاں سے تھوک میں، یعنی ہول سیل میں، ماچس خرید لایا. اس نے یہ ماچسیں تھوڑا سا منافع رکھ کر بیچ دی. اس نے اگلے سال تک ماچسوں کے کاروبار کو مچھلی، کرسمس ٹری، کرسمس کارڈز، پھولوں کے بیچ، بال پوائنٹس اور پینسلوں تک پھیلا دیا. وہ یہ ساری اشیاء تھوک میں خریدتا تھا اور اس کے بعد گاؤں کے دکانداروں کو فروخت کر دیتا تھا. وہ 17 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے. اس نے اس معمولی سی رقم سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد ڈال دی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل تبدیل کر دیا. انگوار نے اس رقم سے وزن میں ہلکا لیکن رنگوں میں تیز فرنیچر بنانا شروع کر دیا. لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا آئیڈیا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت لکڑی کے بھاری برکم فرنیچر کا رواج تھا. لوگ ایک مرتبہ فرنیچر بنواتے تھے اور یہ فرنیچر 3 نسلوں تک ان کا ساتھ دیتا تھا. چنانچہ اس وقت یورپ میں فرنیچر ایک ایسی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مانگ نہ ہونے کے برابر تھی. اس وقت تک فرنیچر کے سٹورز اور شو رومز بھی شروع نہیں ہوئے تھے. لوگ ترخانوں سے اپنی ضرورت کا فرنیچر بنوا لیتے تھے، لیکن انگوار نے فرنیچر کو کاروبار کی شکل دینے کا فیصلہ کیا. اس کا خیال تھا آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی، یعنی ٹرانسفر ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ. لوگ روزگار کے لیے آبائی شہروں سے باہر نکلیں گے، لہٰذا اس نقل مکانی کے دوران بھاری فرنیچر کی نقل و حمل مشکل ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ مستقبل قریب میں بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں مکانوں اور فلیٹوں کا سائز چھوٹا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کو چھوٹے سائز کے مکانوں کے لیے فرنیچر بھی چھوٹے سائز کا چاہیے۔ اس کا خیال تھا مستقبل رنگوں کا دور ہوگا، آنے والے دنوں میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے تمام امکانات یعنی پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیکیا کے نام سے یورپ میں فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ میرا گمان ہے کہ آپ لوگ ابھی پچھلا حصہ سنتے وقت بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آئیکیا کمپنی کا مالک ہی ہوگا، کیونکہ میں نے بھی آگے نہیں پڑھا، لیکن میرے بھی دماغ میں یہی تھا، کیونکہ ہر ملک میں آپ کو آئیکیا یا اکیا مل جاتا ہے۔ آئی کے ایک لا یعنی لفظ تھا، یہ چار حروف آئی کے آئی اور اے کا مجموعہ تھا۔ اس نے چار حرف اپنے نام اور اپنے گاؤں سے لیے تھے۔ آئی اس کے نام انگوار کو ظاہر کرتا تھا، کے سے مراد کمپارٹ تھی، آئی کا تعلق اس کے فارم ہاؤس ایلمٹریارٹ سے تھا جس میں اس نے پرورش پائی، اور اے اس کے آبائی گاؤں ایگنوارڈ کا پہلا لفظ تھا۔ انگوار نے جب اپنی کمپنی کا نام آئیکیا رکھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے بزنس کی طرح اس کی کمپنی کا نام بھی لا یعنی ہے، لہذا یہ کاروبار اور یہ کمپنی چند ماہ میں ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ لیکن انگوار نے آنے والے دنوں میں لوگوں کے سارے خدشات باطل ثابت کر دی۔ اس نے سائز میں چھوٹا، وزن میں ہلکا اور رنگوں میں تیز فرنیچر بنوایا، اور یہ فرنیچر آنے والے دنوں میں دنیا کا لائف سٹائل بن گیا۔ اس نے دنیا کی نفسیات اور طرز رہائش بدل کر رکھ دیا۔ آئیکیا 20 برس بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کی یہ کامیابی اس کے ویژن، محنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا۔ اس نے وقت کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا چھوٹی اور کارآمد چیزوں کا دور آنے والا ہے، لہذا مستقبل میں صرف وہی چیزیں کامیاب ہوں گی جو سائز میں چھوٹی، وزن میں ہلکی اور استعمال میں وسیع ہوں گی۔ 1980 میں اس نے بزنس کو ایک اور شکل دی، اس نے گھر میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی مشینری بنانا شروع کر دی۔ وہ اس وقت کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے باتھ ٹب تک ہر چیز بنا رہا ہے۔ اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبئی سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے 34 یعنی 34 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سٹورز پر روزانہ $1900 ملین کی سیل ہوتی ہے، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں آئیکیا کی کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو۔ پھر مارچ 2007 میں فوربس انٹرنیشنل نے مزدور کے اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص قرار دیا تھا، جبکہ جون 2015 میں بلومرنگ بلینیرین انڈیکس نے اسے دنیا کا 8th امیر ترین شخص قرار دیا۔ اس وقت اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں $43 بلین جمع ہے، جبکہ اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ انگوار کمپارڈ ایک انتہائی دلچسپ شخص ہے، وہ ارب پتی ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ پندرہ سال پرانی والو گاڑی استعمال کرتا ہے، اپنی گاڑی خود چلاتا ہے، ہمیشہ جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے۔ اس نے 7 سال کی عمر میں کرسمس پیپر بیچنے کا کام شروع کیا تھا، وہ اب تک یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ ہر سال کرسمس پیپر خریدتا اور کرسمس کے بعد ان پیپرز کی سیل لگاتا ہے۔ اس نے آئیکیا کے تمام ملازمین کو کاغذ کی دونوں سمتیں استعمال کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کے کسی دفتر میں اگر کوئی شخص ایک سمت استعمال کر کے کاغذ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے تو وہ لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سستے ریسٹورانٹس میں کھانا کھاتا ہے۔ اس نے 40 برس قبل آئیکیا کے دفتر اور فیکٹریوں میں ملازموں کے لیے سستا کھانا شروع کرایا تھا، اور اگر کھانے کے وقت اپنی فیکٹری یا دفتر کے نزدیک ہو تو وہ ہمیشہ آئیکیا کے کیفیٹیریا میں کھانا کھاتا ہے اور $2-3 یا پاؤنڈ یا مارک یا کرون بچا کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی فراخ دل شخص بھی ہے۔ اس نے INGKA فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنا رکھا ہے۔ وہ اس ادارے کے ذریعے سے اب تک $36 بلین کی چیریٹی کر چکا ہے۔ دنیا کے نامور میگزین اکانومسٹ کے مطابق انگوار فلاح عامہ میں بل گیٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی چیریٹی کے تمام کاموں کی شہرت نہیں کرتا، لہذا دنیا اس کی خیرات اور فلاحی کاموں سے پوری طرح واقف نہیں. اگر انگوار کمپارٹ کی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ایک کنجوس سخی محسوس ہوتا ہے. وہ ایک طرف اپنے کسی ورکر کو ایک پینسل ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کاغذ کی دوسری پرت ضائع کرنے کے جرم میں اپنے ایم ڈی تک کو فارغ کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اربوں کھربوں ڈالر خیرات کر دیتا ہے. وہ شاید اس وقت دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص ہوگا. مجھے انکوائر کا انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس انٹرویو میں اس نے دو دلچسپ باتیں کی. اس نے بتایا کہ دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا. انسان کی معاشی خود زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے. اس کی دوسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی. اس کا کہنا تھا کہ کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. اس کا کہنا تھا اگر تعلیم سے روٹی کمائی جاتی تو آج دنیا کے تمام پروفیسرز ارب پتی ہوتے. اس کا کہنا تھا اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، لیکن ان میں ایک بھی پروفیسر، ڈاکٹر یا ماہر تعلیم شامل نہیں. اس کا کہنا تھا دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی. یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علمی کے دور ہی میں کاروبار شروع کر دیتے ہیں. چنے جن کی کامیابی انہیں کالج یا یونیورسٹی سے اسٹور، کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے. اس کا کہنا تھا وہ زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا، لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں 30,000 اعلی تعلیم یافتہ خواتینوں حضرات کام کر رہے ہیں. یہ تعلیم یافتہ لوگ ویژن، علم اور دماغ میں اس سے کہیں بہتر ہیں. بس ان میں ایک خامی تھی، ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا. انہیں اپنے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا. اس کا کہنا تھا اگر کوئی شخص انگوار کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ خود اپنے لیے بھی کام کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے. اس نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو پیغام دیا، ترقی چیونٹی کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے، لیکن جوان ہونے تک اس کے پاؤں ہاتھی جتنے بڑے ہو جاتے ہیں. اس کا کہنا تھا دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اس نے کہا دنیا کا کوئی کیمیائی عمل یعنی کیمیکل عمل جو ہے لوہے کو سونا نہیں بنا سکتا، لیکن انسانی ہاتھ وہ طاقت ہیں جو دنیا کی کسی بھی دھات کو سونے میں بدل سکتے ہیں. اس نے کہا دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، جبکہ کام کرنے والوں کے لیے پوری دنیا کھلی پڑی ہے. اس نے کہا ہنر مند شخص کا ہنر اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے. میں نے جب انگوار کے یہ حالات سنے تو میں نے سوچا کاش میں یہ خیالات پاکستان کے ان تمام بے روزگار نوجوانوں تک پہنچا دوں جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے ہیں. کاش میں ان نوجوانوں کو بتا سکوں اگر فارم ہاؤس کا ایک مزدور مسلسل محنت سے انگوار بن سکتا ہے تو پاکستانی نوجوانوں کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے، یہ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے. انگوار نے کہا تھا آگے بڑھنے کا راستہ انہیں ملتا ہے جو چلنا جانتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے نوجوانوں کو چلنے کا ہنر نہیں آتا، تو لہذا یاد رکھیے کہ ترقی چیونٹی کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے اور ہاتھی کے دانتوں ہاتھی کے پاؤں میں ڈھل جاتی ہے. ہاں پر میں یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اور اپنے وقت اور اپنی صحت کی قدر کی توفیق دے. اس میں سے عمل کی باتیں سوچئے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی سے بہترین لینے والا بنائے. پڑھتے ہوئے ایک خواہش میرے دل میں بہت تیزی سے آئی کہ اللہ اس میں کسی بندے کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دیکھیے دنیاوی ایتھکس کتنے اچھے ہیں، محنتیں کتنی اچھی، اور میں جب اس کی باتیں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو اسلام سکھاتا ہے، اپنے لیے کنجوس ہو جاؤ، دین کے لیے امیر ہو جاؤ، اس کے لیے کھلے دل کے ہو جاؤ. تو دیکھتے ہیں کون بندہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام لکھ لیجئے اس میں کہ اللہ مجھے اس کا ذریعہ بنا دے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بہت ہی ہم سب کے لیے سوچنے کی بات تھی نا، وہ یہی کہ پیٹی پہ فیل کرتے ہیں کہ اتنے جو محنتی اور اتنے لوگ ہیں، لیکن جب تک دیکھیں ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے بغیر عمل صالح کچھ بھی نہیں ہے نا، عمل کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جن کے پاس ایمان ہے ان کو محنت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکے, ہے نا؟ آمین. تو چلیں انشاءاللہ, اب آپ دیکھیں اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہیں, بخاری کے سیشن کے لیے. آج کون لکھے گا, ہم کون سی کر رہے ہیں حدیث نمبر, آج تو سب کو یاد ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ اپنی 100 ہم نے اپنی سینچری کی تھی نا, تو آج ہم 101 سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگ اپنی بکس اور اپنے نوٹس کے ساتھ ریڈی رہے, پھر ہم اس کے بعد چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے حدیث نمبر 101 سے, اور باب نمبر 33 ہے 33. الانصات للعلماء, خاموش رہنا اہل علم کی بات سننے کے لیے. قرآن پاک میں آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا سورۃ الاعراف میں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو وہ جو لفظ ہے نا انصتوا, وہی یہاں ہے ان صوت میں, الانصات. ٹھیک ہے, خاموش رہنا, یعنی علم کی محفل میں انسان کو خاموش رہنا چاہیے. یہ صرف اس انسان کی عزت نہیں ہوتی بلکہ یہ اس علم کی عزت ہوتی ہے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ حدیث کا درس دے رہے تھے اور غالباً 40 بار ان کو بچھو نے کاٹا لیکن وہ وہاں سے ہلے نہیں, اور آخری بار جب اس نے کاٹا تو بالکل چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا, اور جب کسی نے آ کے دیکھا تو ان کی بیک پہ 40 بائٹس تھے بچھو کے. لوگوں نے کہا اللہ کی بچھو سمجھتے نا اسکارپین, یعنی آپ لوگوں نے کہا کہ آپ ہلے ہی نہیں, آپ کو یہ چبا نہیں. کہا کہ حدیث کی عزت کے لیے. امام علی کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ شہر میں جا کے جوتا نہیں پہنتے تھے, نبی کی محبت میں مسجد نبوی میں جاتے تھے تو بولتے ہی نہیں تھے, ہلکی آواز میں سے ایک وسپر میں بات کرتے تھے, کہتے تھے صاحب قبر کی تعظیم کے لیے. جب محبت سچی ہوتی ہے نا تو اس کا اظہار بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اور بازاری محبت میں تو انسان آسمان سے ستارے بھی توڑنے کی باتیں کرتا ہے, اور عملی طور پہ ہو سکتا ہے چار بال بھی وہ نہ چھوڑ سکے نبی کی سنت پہ. تو لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں اس بات کو ہم کیسے پڑھیں گے. روایت عن جریر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال له فی حجت الوداع, حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے کہا. یہ جو لفظ نا الوداع, ودا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں ودائی ہو گئی, ہم تو کہتے ہیں نا ودا, الوداع, ودا نہیں ہوتا, واو پہ دیکھ لیں آپ زبر ہے الوداع. ٹھیک ہے, چھوڑ دینا. تو آپ نے اس وقت کیا کہا, استنست الناس, چپ کرواؤ لوگوں کو, خاموش کرواؤ لوگوں کو. فقالا, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا, لا ترجیو بعدی کفارن, میرے بعد کفر نہ کافر نہ بن جانا, یعنی دوبارہ اسلام چھوڑ کے پیچھے نہ چلے جانا. یدربو بعدکم رقاب بعدن, کہ مارے باز تمہارا باز کی گردن کو, یعنی عرب لوگ جو تھے اسلام سے پہلے بہت لٹیرے لڑاکے اور جھگڑالو قوم تھی. اللہ کے نبی کی تعلیمات میں اتنا سکون، اطمینان اور صحیح پیس تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے دا بیسٹ پیس میکر واز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تعلیمات سے لوگوں نے جھگڑے چھوڑے، لڑائیاں چھوڑی، خون بہانا چھوڑا، اور اس کے بعد اسلام میں ایسے آ گئے کہ بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ کے نبی کو اب خدشہ تھا اس بات کا کہ میرے بعد کہیں دوبارہ نہ پلٹ جائیں۔ اس میں بہت ساری باتیں، پہلا جو حدیث کا ٹاپک ہے وہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا کہ آپ نے صحابی سے کہا کہ لوگوں کو چپ کراؤ، استن ستن ناس۔ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ جب لوگ بھی بولے اور استاد بھی بولے تو لوگ کس کی سنیں گے؟ ہمارے سلاف علم کی محفل میں اتنی خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ اگر کسی کا قلم، یعنی پہلے دور میں لکڑی کی قلمیں ہوتی تھی اور دوات میں ڈپ کر کے، سیاہی میں ڈپ کر کے اس کو لکھتے تھے، لکھتے ہوئے کسی کی قلم سے وہ جو ہوتی نا کھرکھر کی آواز آتی تھی، کبھی آپ نے لکھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا، وہ آواز بھی آتی تھی نا، تو اس کی حدیث نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب استاد بات کر رہا ہوگا تو اس کے کانوں نے اپنی اس آواز کی وجہ سے ہو سکتا ہے استاد کی بات نہ سمجھی ہو، تو ہم نہیں لیتے۔ اتنی خاموشی ہوتی تھی وہاں کہ بعض دفعہ پرندے جو ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ انسان نہیں، یہ اسٹیچوز ہے، کیونکہ وہاں اس وقت اس طرح کی چھتیں اور اس طرح کے رومز تو نہیں تھے نا، اوپن ایئر میں عموماً بیٹھتے تھے صحابہ، تو خاموش رہنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ مختلف چیزوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، کتاب کیسا سیکھتا ہے، آپ لکھ لیں کہ علم میں معاون کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کتاب، کتاب نہیں ہوتی انسان لاسٹ فیل کرتا، ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، اٹھتے کو دیکھے گا، بیٹھتے کو دیکھے گا، اور آپ خود فیل کریں گے کہ جب آپ کے سامنے کتاب کھلتی ہے نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون آیا کون گیا، انسان ہے نا اس کی نظر فوراً ہلتی ہے ذرا سی دوسری چیز میں، تو کتاب سے ہم بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہم استاد سے سیکھتے ہیں، یعنی استاد نہ ہو صرف آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، یا ساری کتابیں کھول کے پکڑ کے پڑھنے لگ جائیں تو وہ صرف قیل و قالی ہوتی ہے، تو بول میں بول، تم نے یہ کہا میں نے اس نے کہا، اس کا نتیجہ تو عام علم سے نہ حاصل کرنے سے بھی خراب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جس سے انسان سیکھتا ہے نا وہ ماحول ہوتا ہے، سراؤنڈنگ، آپ کا ماحول کتنا اسپرچل ہے، ایٹماسفیئر کہہ لیجئے۔ اب جب علم کی محفل میں بیچ میں بچے بول رہے ہیں، ابھی ایک بچہ چپ ہوا تو دوسرا چونچن شروع ہو گیا، وہ ہوا تو پیچھے سے کوئی کھانس پڑا، تیسرا ہوا تو اس کی کرسی کی چھٹ چھٹ کی آواز آئی، تھوڑی دیر بھی نہیں ابھی بات شروع ہوئی تو کوئی اور بولا، تو علم کا تقدس ختم ہوگا۔ اس لیے علم کی محفل میں خاموش رہنا، سیدھے بیٹھنا، لائنیں بنا کے بیٹھنا، گیپس کو دور کرنا، یہ استاد کی عزت نہیں ہوتی، یہ سب ساتھیوں کی مدد ہوتی ہے اس علم کو سیکھنے میں، اور استاد کے اندر سے بات نہیں نکلتی جب تک کہ باہر کا ماحول موافق نہ ہو۔ میں سوچتی ہوں کہ علم دے، آپ کو تو لینے میں بتائیں نا یہ چیزیں، علم دینے میں جو چیزیں معاون ہیں اس کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز طالب علم ہوتے ہیں۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہیں، آپ کس ماحول میں بات سن رہے ہیں۔ میں نے بعض دفعہ ایسا بھی کیا، جب میں امریکہ میں تھی تو ایک کلاس صبح ہوتی تھی، ایک شام کو ہوتی تھی، اور بلیف می کہ سم ٹائم ایسا ہو جاتا تھا کہ سیم سبق صبح بھی ہوتا تھا، شام بھی، مختلف کلاسیں، کبھی آگے پیچھے تھے، کبھی تھوڑا آگے، کبھی پیچھے، لیکن سم ڈے سیم سبق ہوتا تھا ہمارا، اور میں خود پہ حیران ہوتی تھی۔ اس وقت ریکارڈنگز وغیرہ نہیں تھی ابھی اس طرح، اور ریکارڈنگ کا کوئی ایسا چلا کے کلاسز کرنے کا ٹرینڈ بھی نہیں تھا ابھی ہمارا، لیکن اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ جو آیتیں میں نے صبح پڑھا لی، وہاں میرے سامنے سسٹرز بیٹھی ہوتی تھی کلاس میں، لیکن جو شام کو میں پڑھاتی تھی نا اس وقت صرف آن لائن اسٹوڈینٹس ہوتے تھے، جیسے اگر آپ صاحب دوسرے روم میں چلے جائیں تو اس وقت جو میرے ساتھ آن لائن پہ ساتھی سن رہے ہیں یہ سب ہوتے تھے۔ اب اس وقت جو میں نے وہ انجوائے کیا ہوا، میں آج بھی اس لذت کو پاتی ہوں۔ ہیوسٹن میں ہوتی تھی اس وقت، بڑا اچھا خوبصورت سا آفس تھا، وہاں بیٹھ کے میں اپنی کلاس کرتی تھی رات کو 8 سے 9 یا جو بھی ٹائم تھا، میرے اندر سے اترتی تھی۔ آپ لوگ اگر کبھی بھی، اب جو لوگ پرانے سننے والے ہیں وہ اس چیز کو فرق محسوس کرتے ہیں کہ اب تو ہمارے گھر میں آڈیو کوئی چلتی ہے نا تو ہمارے گھر والے بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ استاذہ کی پرانی ہے، یہ نہیں ہے۔ میں ایسے بولتی تھی جیسے میں خود سے بات کرتی ہوں، رب کا پیغام، میرا نام سارا یہی ہے، وہ تو خود کلامیاں ہی لگتی ہیں، مجھے ایسے لگتا تھا دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف میں اور میرا رب ہے۔ تو میں حیران ہوتی تھی کہ وہ باتیں، یہ جو باتیں اب میرے دل میں آ رہی ہیں صبح کیوں نہیں آئی، کیونکہ صبح والا ماحول اور ہوتا تھا، اس میں سسٹرز تھی، اور جو سامنے آمنے صبح میں بات ہوتی ہے ساتھیوں میں وہ انٹریکٹیو ہوتی ہے، اس میں ذرا لائیولی بات ہے، جو سب سبیل الجنہ ہے اس میں سب کہتے ہیں یہ بہت لائیولی درس ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے ہم درس نہیں سن رہے، ہم باتیں سن رہے ہیں یا پڑھ نہیں رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو آڈینس ہوتے ہیں نا یہ کہلواتے ہیں، ماحول اچھا ہوتا ہے بہت دل سے بات نکلتی ہے، اور بعض دفعہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس اب جلدی سے ریپ اپ کرو، دعا کرو، اور سب سے آسان درس دینا پتا کیا ہے، بہت شور میں درس دو، جو پھر منہ میں آئے وہ بولو. اب یہاں میں اس پہ اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن چونکہ آپ لوگ مستقبل کے استاد ہیں تو آپ کو فرض میرا بنتا بتاؤں کہ جیسے اب کہیں بھی درس میں جاتے ہیں ہم لوگ, تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ مجھے کہتے ہیں آج آپ کیا درس دیں گی, ایک تو وہ ہے نا جو بڑے ارینج درس ہیں, فلائر اناؤنسڈ ہے ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک بولا یہی دینا ہے. جو پبلک درس ہے جیسے آپ نے گھر میں بلایا کل کہیں ہے پرسوں کہیں ہے, تو اس میں کوئی ہمارے پاس نہ فلائر ہوتا ہے نہ کیا ہوتا ہے. گھر والے سے میں ہمیشہ پہلے پوچھتی ہوں کہ کیا خیال ہے کس پہ دینا چاہیے, کسی نے کوئی فرمائش کی ہو تو اٹس اوکے. ادر وائز میں کیا کرتی ہوں, میں جا کے وہاں کے لوگوں کو دیکھتی ہوں ماحول کیسا ہے. بلیو می سم ٹائم گھر سے کبھی بڑے جوش سے شوق سے بہت مدلل بڑا اچھا درس حدیثیں آیتیں جمع کر کے لے کے گئے ہوتے کہ آج اس موضوع پہ بات کریں گے, کیونکہ یہ درس پہلے نہیں دیا, لیکن وہاں جائیں تو صاف سمجھ آتی یا نہ کوئی لکھ رہا ہے نہ پڑھ رہا ہے اور شور ہے کیا ہوگا, بس ان کو بند. پھر فل بدی درس ایک کبھی سم ٹائم ایسی جگہ بھی ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پاس مائک بھی نہیں ہوتا یا نیٹ بھی نہیں ہے ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, اور ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو تو جو درس دینا آسان ہے اللہ کی بنا, اس لیے کہ اس میں پتا ہے کہ جو لوگ ہیں بس وہ یہی ہیں, غلطیاں بھی ہو گئی تو ان کو ہی پتہ لگنی ہے نہ بھی ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاموش رہ کر سواتھی اپنے استاد سے زیادہ لیتے ہیں, پھر وہ باتیں بھی بتائی جاتی ہیں. دو دو گھنٹے کا درس بھی ہو جاتا ہے, اسٹوڈینٹس لکھ رہے ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا وقت کا. پبلکلی درس 40-50 منٹ کے زیادہ نہیں بولتے ہم, کیوں کہ لوگ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور سننے کے بعد اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کہیں درس دینے جائیں تو اگر آپ کو لگے نا کہ بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں شور بھی ہو رہا ہے, اب نئی جگہ پہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں پلیز چپ کرائیں خاموش ہو جائیں بچے نہ بولیں ان کو چپ کریں, نیور ڈو دس. بس پھر آپ ان کے لیول پہ باتیں کریں, پھر عام باتوں کو والی بات کر دیں, پھر آپ یہ نہ کہ جی میں نے تو آپ کو پوائنٹس نوٹ کرانے تھے کاپیاں لائیں پین لائیں گھر والے سے کوئی کاپی ہے پین. نہیں دیکھیں آدھے سے زیادہ کامیابی جو ہوتی ہے نا بات کرنے میں وہ اس ماحول کو پہچاننے کی ہے, اس وقت میں ان سے کیا بات کروں گی. جیسے میں ایک جگہ گئی تو ہماری اپنی ساتھیوں کی کلاس وہ اسپیل جلدی چلا رہے ہیں وہ لوگ بھی, تو میں ان کے پاس گئی میں نے جب پوچھا کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ پانچویں پارے پہ ماشاء اللہ بہت یہ اسٹوڈینٹ ہے بہت اچھا ان کے نوٹس بھی میں دیکھتی ہوں. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ اچھا ان کے ٹیسٹ کیسے ہیں, کہتی ٹیسٹ تو ہم نہیں لیتے ہیں. آپ ٹیسٹ نہیں لیتے؟ میں نے کہا نہیں. کہتی نہیں ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں, وہ کچھ آنٹی ہیں کچھ بار عورتیں ہیں. میں کہا اچھا بچے اور پھر اس کے بعد لوگ لکھتے؟ کہتی لکھتے بھی نہیں ہیں. میں نے کہا اللہ کی بندی یہ آپ سبیل الجنہ ان کو کیوں سنا رہی ہیں؟ دیکھیے آپ ڈھائی گھنٹے سوا دو گھنٹے یا دو گھنٹے کا ایک لیسن جو ان کو سناتی ہیں, نہ وہ لکھتے ہیں نہ وہ آگے سے اس کے ٹیسٹ دے رہے ہیں, تو آپ نے ان کو کیوں پسایا ہوا ہے؟ آپ ان کو یہ دورہ قرآن سنوائیں اور ان کو جلدی جلدی فیلنگ آئے اور وہ قرآن پورا کرے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو وہ سنتے ہیں کیا ان کو یاد رہتا ہوگا؟ گھر جائیں گی تو گھر جا کے کسی سے شیئر کریں گی؟ کہتی یہ تو میں نے نہیں سوچا. تو بات سمجھے آپ کو, جہاں ہم نے سویل الجنہ کورس شروع کرانا ہوتا ہے کم از کم ایک مہینے کی تیاری کرواتے ہیں پہلے, کئی چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں, بکس منگانی بیٹھنا مال طے کرنا, اور الحمدللہ ہر مہینے میں ایک دو جگہ پہ کورس نیا شروع ہو ہی رہا ہے اللہ کی توفیق سے ڈفرنٹ جگہوں پہ. تو مقصد یہ کہ آپ بولتے, اب میں جو بول رہی ہوں اس وقت آپ اسی ماحول کو لے لیجئے, آج میں آپ بول رہی ہوں آپ کے ساتھ, اب آپ صرف سن رہے ہیں میرا منہ دیکھ رہے ہیں لکھ نہیں رہے پڑھ نہیں رہے, تو کیا مجھے آپ کو حدیثیں کوٹ کرانی چاہیے آیتوں کے نمبر کوٹ کرانے چاہیے؟ چلے میں تو ہو سکتا ہے جس نیت سے بول دوں کہ آپ نہیں لکھ رہے ہیں کل میری ریکارڈنگ سن کے جو بھی سنے گا وہ تو لکھے گا, بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے, یہ اب نئے تجربے آپ کو کئی کی بتا رہی ہوں, لیکن بہت دفعہ صرف میں ریکارڈنگ کے لیے بولتی ہوں. کل بھی میرا ایک درس تھا, یہ بلکہ انہی آپ ہی کی کلاس کے ساتھ تھا, یہ جن کے اندر یہ کلاس میں یہ چلے گی ریکارڈنگ, تو بڑی دلچسپ بات ہوئی. کچھ ایسا تھا کہ میں ان کے ساتھ بات کر رہی تھی لائک معلم قرآن کی شخصیت جو اس کے بارے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اینگل پڑھے تھے, تو اس کا ڈسکشن تھا تو میں اپنی طرف سے ان کو کچھ ان پٹ دے رہی تھی, تو اس میں میں ان کو جو بات کہہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جب انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کو بالکل اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو سن رہے کہ نہیں سن رہے, تو وہ بہت دل سے بات کرتا ہے نا. تو اچھا مزے کی بات دیکھیے کہ میں جو باتیں کہہ رہی تھی نا اور ساتھ میرے گھر میں تھی تو ریکارڈ ہی ہو رہا تھا اور وہ سن رہے تھے ساتھی, ایک دم میرے اسکرین پہ وہ آ گیا جو کبھی نیٹ کا کنیکشن جاتا ہے نا تو پیل ٹاک نہیں ہے. اب آپ میری کنڈیشن دیکھیں کہ بس وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ تھا میرا پیل ٹاک وہ بھی چلا گیا, اب میں بول رہی تھی اپنی دھن میں تو میں ساتھ مسکرائی, وہ ریکارڈنگ آپ سنیں آپ بہت انجوائے کریں گے, میں بالکل بولتی رہی. وہ نے کہا جزاک اللہ خیر استاد, اس پہ میسج آ گیا کہ آپ کی موٹیویشن سے اسٹوڈنٹ بڑے تیز ہو گئے اور اب وہ کر رہے ہیں اپنی شیئرنگز. پھر میں نے ان کے بعد بھی 4-5 منٹ اکیلے بول کے جو میں نے کہنا تھا کہہ کے فائل ریکارڈ کر کے سیو کر, تو میں نے ہنس کے سوچا کہ جو بات میں لوگوں کو کہہ رہی تھی وہ میرے ساتھ ہو گئی. میں جو کہہ رہی ہوں کہ کوئی سنے نہ سنے آپ بولتے رہے تو میں بھی بولتی رہی. اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں اب اگر خراب کروں گی بولوں گی نہیں تو یہ تو مجھے تو پتا ہے اب کوئی نہیں سن رہا, لیکن اس ریکارڈنگ کو تو نہیں پتا کہ کوئی نہیں سن رہا. تو یہ سب باتیں تجربے سے آتی ہیں. جیسے کھانا پکانے میں ہم تیز ہو جاتے ہیں نا, پھر بچہ کچا بھی ڈال کے نئی چیز بنا لیتے ہیں, اور نئی بچی نے کھانا بنانا مصیبت پڑ جاتی ہے, وہ نہیں ہے کیا نہیں, وہ اتنی سی چیز نہیں ہوتی, وہ شروع نہیں کرتی کہ ایک بنانا, تو مسئلہ ہوتا ہے نا. تو پریکٹس میں ایک سمے پرفیکٹ. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت اچھے ٹیچر بنیں گے. شرط یہ ہے کہ انسدو, خاموشی سے سنو. تو ساری یہ لمبی بات کس پہ ہو گئی کہ خاموش رہنا چاہیے. اس کے بعد جو سائٹ کا ایشو ہے اس حدیث میں, اس میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن سب سے بڑی بات اس میں ہم یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا کہ لوگوں کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو. پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑنا نہیں, تزکیہ کیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھی نا وہ تزکیہ کرتی تھی لوگوں کا. آج ہم کتابوں کا بوجھ لاتے ہیں, ڈگریاں کیا ہیں, کدھر سے پڑھا, کتنے ڈپلومے, تزکیہ نہیں ہوتا. دیکھیں صحابہ ایک دو نہیں تھے, لاکھوں میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے وقت اسی قرآن نے ان کا تزکیہ کیا. نہ انہوں نے لوگوں سے کوئی نعتیں سنی تھی, نہ لوگوں سے کوئی فضیلتیں ایسی سنی تھی, نہ قصے سنے تھے. سچا قرآن نبی کی زبان سے, یعنی قرآن ایک سچے نبی کی زبان سے سنا, تو اس سے تزکیہ ہوتا ہے. پھر اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے اگلا باب کیا ہے, کہ باب کیا ہے جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے. اب دیکھیے ذرا ٹاپک کیا ہے, ما یستحب للعالم, ما میں نے کیا, یستحب محبوب ہے, پسندیدہ ہے, انگلش میں آپ لکھ لیجیے ریکمینڈیڈ ہے. واٹ از ریکمینڈیڈ للعالم, ایک عالم کے لیے, اذا جب سئیلا اس سے سوال کیا جائے. سوال کیا کیا جائے, ای الناسی, کون لوگوں میں سے اعلم, زیادہ عالم ہے. اب اس پہ آپ ایک سٹوری پوری سنیں گے. سوال, آپ ٹاپک سمجھ گئے نا. مثال ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے. انشاءاللہ آپ یہ حدیث آپ پڑھیں گے, یہ واقعہ تو میں اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا شروع کر کے پھر آپ کو اردو میں پڑھ کے سناؤں گی. روایت یعنی ان ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ جو واقعہ ہے یہ میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ کافی طویل ہے, تو جو مشکل لفظ آپ کو عربی کا لگے گا اس کو بعد میں پوچھ لیجیے گا. قام موسی النبی خطیبا فی بنی اسرائیل, موسی علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, تو ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے. انہوں نے کہا میں ہوں. اب آپ کہیں گے موسی نے کہا میں عالم ہوں, بھائی کیوں کہا. دیکھیے موسیٰ نے خود پسندی نہیں کی, موسیٰ نے کیا سوچا, نمبر ایک کہ میں تورات کا, تورات میرے اوپر اتری ہے, اور اسی طرح کی باتیں. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تورات کے نزول سے پہلے کا ہے, لیکن موسیٰ نے حقائق کی بنیاد پہ کہا کیونکہ اس وقت واقعی کوئی اور دوسرا شخص نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا. عتاب کیا ہوتا ہے, عتبہ سے عتبہ ناراضگی کو کہتے ہیں, عقاب پکڑ ہے نا. جیسے تین لفظ لکھی ہے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں, عتاب, عقاب اور عذاب. عذاب تو سارے سمجھتے ہیں نا, کیا مطلب ہوتا ہے عذاب کا آپ کو پتا. عذاب ٹارمنٹ, پنشمنٹ, اس کا لفظی مطلب پتا آپ کو کیا. قرآن میں پڑھ چکے حاز عذبن فراتن سائغ للشاربین. عذبہ کہتے ہیں مٹھاس کو, میٹھا, سویٹ. اور عذاب کیا, پھر یہ کیا بات ہے. عذیبہ تو مٹھاس ہے, یا مطلب عین زال باب میں مٹھاس ہے, تو پھر عذاب کیا ہوا, مٹھاس چھیننے والا. عذاب جب آتے ہیں نا زندگی کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں مزہ نہیں ہے. آج ہے نہیں ایسا, نعمتیں ہیں, کھانے ہیں, کپڑے ہیں, اولاد ہے, سب کچھ ہے, ان کی مٹھاس نہیں ہے. پھیکا پھیکا دین ہے, لوگوں کی دین بھی پھیکا, دنیا بھی پھیکا, پھیکی نعمتیں بھی پھیکی. باہر والے حسرت کریں گے, ہائی اتنی بڑی گاڑی, اندر لڑائی ہو رہی ہوگی میاں بیوی کی, اتنا بڑا گھر, تو گھر میں ایک کونے میں بیٹا ہے تو دوسرے میں ماں ہے, تو کہیں بیوی ہے تو کہیں شوہر ہے. آج باقی نعمتوں کی مٹھاس ختم ہوئی ہوئی ہے, اور یہ دین کی دوری کی نشانی ہوتی ہے. تو عذاب ہے آخری حد, مٹھاس ختم کر دی اس نے آپ کی زندگی سے. جہاں اللہ کے عذاب آتے ہیں وہاں بندے کی زندگیاں جیرن ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نقیز لہو شیطانا فإنہ ساقرینا, شیطان دوست بن جاتا ہے. ایک جگہ آتا ہے سورۃ طہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہو معیشۃ ضنکا, کا جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی اس پہ تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عقاب کیا ہے, کسی کو مطلب عذاب تو نہ دینا, لیکن تھوڑا سا اس کو ڈانٹنا. یعنی عذاب میں تو بندہ اکثر ختم ہی ہو جاتا ہے نا. ایک آپ ہلکے درجے کا عذاب کہہ لیجئے, اور عتاب ہے ڈانٹ, ماں بچے کو ماروں گی یہ عتاب ہے. پھر کبھی ہاتھ اٹھا کے دکھاتی ہے یہ عقاب ہے, اور کبھی چانٹا بھی لگا دیتی ہے یہ عذاب ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا لفظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمائی, یعنی ناراض ہوئے, کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا. ان کو کیا کہنا چاہیے تھا, اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. صحابہ کرام کیا کہتے تھے اس کے برعکس, اللہ اعلم و رسولہ, اللہ خوب جانتا ہے اور رسول خوب جانتا ہے. تو اپنے اوپر لے لی, اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی العلیم ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے. اور سورت یوسف میں بھی آپ پڑھ چکے تھے نا, فوق کل لذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. جس نے اپنے علم کو زیادہ جان لیا نا, یہ اس کے تھوڑا علم ہونے کی علامت ہے. جتنا علم زیادہ ہوتا ہے نا, اتنا آپ کو اپنا علم تھوڑا لگنے لگتا ہے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں دو دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. اب آپ سوچئے ذرا, امیجن کیجئے موسیٰ کو, اللہ نے کہا تم عالم نہیں, تم سے بھی کوئی بڑا ہے, تو کیا کہتے, ہاں میں کوئی چھوٹا ہوں, آرام سے بیٹھو میں نہیں جاتا. یہ کبر ہے, یہ جہالت ہے, یہ کم علمی ہے. دیکھیے نیا کپڑا بہت اکڑا ہوتا ہے نا, پھر کثرت استعمال اس کو نرم کر دیتا ہے. نیا علم بڑی اکڑ پیدا کرتا ہے, ایک دماغ میں سوار ہو جاتی ہے چیز, میں علم والا ہوں, میں پڑھاتا ہوں, میں تو بہت بڑا عالم ہوں, شہر میں اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, لوگ تو مجھے استاد کی حیثیت سے جانتے ہیں, میں کہیں جا کے شاگرد بن جاؤں. جس نے اس فتنے کو توڑ دیا اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے. موسیٰ علیہ السلام کا یہی معاملہ ہوا, کہ اچھا میرے سے بھی زیادہ علم والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میری ان سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ ہے شوق علم کا, کہ بس مجھے یہ بتا دیں کہ اب میں ان سے کیسے سیکھوں. حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو, جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے, اور ان کا خادم یوشع بن نون بھی ساتھ تھا. ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا. جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے. اس دوران مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. اب یہ کیسے ہوا, معجزہ تھا, اللہ نبیوں کے ساتھ معجزے کرتا تھا. زندہ مچھلی تھی, وہ اچھل کر تھیلے سے نکل گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمبل تھا, جس سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا. پھر دونوں بقیہ رات اور ایک دن چلتے رہے. صبح کو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ, ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ سے آگے نکل نہیں گئے, انہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا, اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی. اس وقت ان کے خادم نے کہا, کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی, اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ہم تو اس کی تلاش میں تھے, آخر وہ دونوں کھوج لگاتے وہ اپنے پاؤں کے نشان پر واپس لوٹے. آپ کو کیا لگ رہا ہے بھلا اس وقت, کیا آپ جمعے کے دن سورت کہاں پڑھیں؟ یہ بتائیے کہ آج بھی اتفاق سے جمعہ ہی ہے, آپ لوگوں نے پڑھی؟ جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ اسی طرح سمجھ رہے تھے جیسے آپ میری زبان سے اردو میں سمجھ رہے ہیں؟ توجہ نہیں تھی تو نہیں سمجھے نا, ترجمہ تو بات ہے, غور نہیں کرتے. تو اس طرح بھی کبھی پڑھ کے دیکھا کرے کہ اردو بھی ساتھ ہی سمجھ آ جائے. خیر, جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ دیکھیے ذرا حضرت موسیٰ کی بات, کہ تو سلام کیوں کر رہا ہے, تیرے پاس سلام کہاں سے ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, بلکہ میں موسیٰ ہوں. یعنی اس شخص نے موسیٰ کو دیکھ کے کہا. اسے ایک بات پتہ چلتی ہے, ساتھ ہی نوٹ کرتے جائیں, کہ اسلام سے پہلے بھی وقت ملاقات سلام کہنے کا رواج تھا. یہ جو گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, یہ سب چیزیں جو وہ پہلے نہیں تھی. تو یہ بہت یعنی بات کی باتیں, صبح شام کا سلام الگ کرنا, اصل سلام اس وقت میں بھی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, بلکہ میں موسیٰ ہوں. حضرت ازر نے کہا, کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اس سے پتہ چلتا ہے ان کو بھی ان کے بارے میں کچھ پہلے سے پتا تھا. کہا, میں اس امید پر تمہارے ہمراہ ہو جاؤں کہ جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی وہ مجھ کو بھی سکھا دو گے. حضر علیہ السلام نے کہا, تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. اس کو ہائی لائٹ کرے آیت کے اندر, قرآن میں بھی آتا ہے اور جہاں بھی آپ پڑھیں گے, ان نقل تستی صبر, علم کے لیے صبر لازمی ہے, اور صبر ہی استقامت میں ڈھلتا ہے تو انسان آخر تک پہنچتا ہے. قرآن کے سفر کے آغاز میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, حدیث کے سفر کے آغاز میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جب کوئی نیا کورس شروع ہوتا ہے, نئی کلاس شروع ہوتی ہے, روم کھچ کھچ بھرے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے وہ انگلیوں پہ گننے کے لوگ کیوں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان نقلن تستی یا صبر, اور یہ چیز صبر کے بغیر آتی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ بات دراصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا جو تمہارے پاس نہیں ہے, اور آپ کو ایک قسم کا علم دیا جو میرے پاس نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے. ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی. اتنے میں ایک کشتی گزری. انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں سوار کر لو. حضرت خضر علیہ السلام پہچان گئے, اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت بٹھا لیا. اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچے ماری. حضرت خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ, میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کے بقدر حصہ لیا. پھر حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ دیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا, اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو. حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے. حضرت موسیٰ نے جواب دیا میری بھول چوک پر مواخذہ کر کے, یعنی میری پکڑ. مواخذہ کیا ہوتا ہے؟ اخذہ سے پکڑ. میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا, یعنی بھول گئے. پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے. ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا. خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس جواب کی نسبت اس میں زیادہ تاکید تھی, یعنی استاد نے ذرا سختی سے ڈانٹا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. پھر دونوں چلتے چلتے گاؤں کے پاس پہنچے. وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا. انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا. اسی دوران دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام بولے بس یہاں سے ہمارے تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے. پوری کہانی آپ نے سن لی صرف اس بات میں کہ جب کوئی یہ کہے کہ کس کو زیادہ علم ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے تو تفسیر سنی ہوئی ہے سورۃ الکہف کی وہ تو اس کے اندر بہت کچھ پا رہے ہوں گے کیونکہ ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے کیا تھا. لیکن تینوں واقعات کا ایک تھیم ہے, اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں جو حالات ہمارے ساتھ پیش ہوتے ہیں ہمیں ان کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز اسباب کے پردے میں چھپائی ہوئی ہے. جب ہم اسباب کے پردے کے اندر سے جھانکے بغیر ان باتوں پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ, تو یہ بھی مثلاً سردی کیوں ہے, گرمی کیوں نہیں, گرمی کیوں ہے, حالانکہ ہر چیز کی حکمت ہمیں بعد میں نظر آتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ جو ہوا اس میں کتنی خیر تھی. تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ حکمت پہ بھی مبنی ہے اور محبت پہ بھی مبنی ہے, اور انتظار بھی کروانا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی اتنی خواہش ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو عربی کے لفظ ہے کہ لن ابرہ حتی یبلغ مجمع البحرین, کہ میں تو ٹلوں گا ہی نہیں جب تک کہ میں دریا کے دوسرے کنارے پہ نہ پہنچ جاؤں. ہم سوچیں کیا ہمارے اندر اتنی کمٹمنٹ ہے. ذرا سی کو ادھر کی ادھر بات ہوتی ہے گھر میں تو ہم علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. ہوا چلتی ہے تو علم کا دروازہ بند, مہمان آتا ہے تو علم کا دروازہ بند, ذرا چھینک آ گئی تو علم کا دروازہ بند. حالانکہ آپ چلتے رہیے, وقت کے ساتھ حالات خود بخود بدلتے جائیں گے. تو انسان کو علم کا بہت شوق رکھنا چاہیے, حریص ہونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ ایک مثال بن کے دکھاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں. پچھلے چند ایک آدھ ویک میں تھوڑی سی طبیعت بوجھل تھی. میں تو نہیں کہتی بیمار ہوں, میں تو کبھی نہیں بیمار ہوئی اللہ کے حکم سے اس طرح سے کہ جو مجھے پیچھے کر دے. تو میں نے اس کوشش میں کہا کہ چلے کوئی بات نہیں, میں اپنے آپ کو انرجی دینے کے لیے چلتی ہوں. تو مجھے آن لائن سے, اور خاص طور پہ یہاں بھی کچھ لوگ سوچتے ہوں گے, تو مجھے بہت اچھا اسٹوڈینٹس کا فیڈ بیک آیا, اور انہوں نے اپنا لکھا کہ ہم چھینک رہے تھے, ہم سنیز کر رہے تھے, لیکن ہم آپ جب بولتی تھی آپ کی آواز سن کر ہمیں شرم آ رہی تھی, اور ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے وہ مقصد پا لیا نا جو اس کے لیے میں بولی تھی. تو ٹھیک ہے میری آواز اچھی نہیں تھی, میری بات سننے میں ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, مجھے خود بھی اندازہ ہوتا ہوتا ہے کہ انسان کے پھر دل سے بات بھی نہیں اتنی نکلتی. لیکن کوئی بات نہیں, ہمیشہ علم نہیں لینا ہوتا. بعض اب انسان کچھ مثال بھی بنا دیتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب عام حالات میں آپ اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کو لینے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب آپ مشکلات میں لیتے ہیں تو پھر اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی زیادہ دے دیتا ہے. اور پھر وہی بات جو میں نے شروع میں آپ کو کہی کہ جب آؤں گی تو پھر مچھلیاں بھی دعائیں کریں گی اور چڑیاں بھی دعائیں کریں گی, چونٹیاں بھی کریں گی. گھر بیٹھا بیمار خود اپنے لیے دعا بھی نہیں پتا کر سکتا ہے, کوئی گھر والا بھی کرتا ہے. تو کبھی آپ کو بھی لگے نا کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں تو آپ فوراً کلاس میں آ جایا کریں. ڈاکٹر پہ بھی جا کے بیٹھنا ہوتا ہے تو یہاں بھی آ کے بیٹھ جائیں تو وہ ساری دعائیں مچھلیوں کی جو ہیں وہ مل جائیں گی. بعض دفعہ انسان کو ایسی حفاظتی تدابیر بھی کرنی چاہیے. تو بہرحال کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں اس واقعے کو سننے کے بعد, یا اس کے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں تو جی.
میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں یہ واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کیوں بیان کیا؟ یہ کیا وحی قدسی ہے کہ
دیکھیے قرآن پاک میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے, وہاں تو یہ آپ کو سنایا گیا تھا واقعہ. آپ اس واقعے کے آگے وہ سورت الکہف کا وہ رکوع نوٹ کر کے دیکھیں تو آپ اس میں تو چند لائن ہیں, لیکن آپ کو اس لیے پتا ہے کہ یہی حدیث آپ کو وہاں سنائی گئی تھی. اور کوئی بات جو آپ نے سیکھا ادھر سے؟ جی آپ جی ضرور.
جی لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا نا, یہ انسان کا لفظ آ رہا ہے کہ انسانوں میں کون ہے.
ہاں جی, تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نام نہیں لینا چاہیے تھا, یہ مطلب ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی فیلنگ آ رہی ہے سیلف پروجیکشن کی. ٹھیک ہے جی. آپ
جو بات میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو جوائن کریں, خواہ کتنا بھی آپ کے پاس علم ہو, طالب علم بن کر جائے تو علم زیادہ اور اترے گا.
جی بالکل, عاجزی کے ساتھ علم آتا ہے. موسیٰ کی عاجزی تھی. آپ دیکھیے ہمیں تو استاد ایک دفعہ ڈانٹتے ہیں ہم دل میں سوچ لیتے ہیں بس ختم, اب دوبارہ ڈانٹا تو ہم نہیں آئیں گے. لیکن موسیٰ تین دفعہ ڈانٹ کھا کے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں الگ ہو جاتا ہوں نا. تو کمٹمنٹ, عاجزی, صبر, اور اس پہ تو ایک لمبی لسٹ تیار کی تھی ہم نے کلاس میں کہ کیا کیا چیزیں جو علم کے باب میں ہوتی ہیں. یعنی آپ کا یہ سوال ہے کہ موسیٰ نے تو انشاءاللہ کہا تھا تو پھر بھی صبر کیوں نہیں کر سکے, تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا. ہم جب بھی یہ لفظ بولتے ہیں نا انشاءاللہ, تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ پھر اب جو اللہ چاہے گا وہی بہتر ہوگا. تو ہم اصل میں اپنی بھی باتیں ساتھ ملاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں. جی
چھوٹی سی کلیریفیکیشن چاہوں گی, جب یہ آیات نازل ہوتی تھی تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کی ایکسپلینیشن اس سے ان کو بتاتے تھے؟
جی حدیث وہ نہیں, جبرائیل نہیں بتاتے تھے, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیتے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آیت کے ساتھ جبرائیل کی, کیونکہ جبرائیل استاد نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, القا کر دیتے تھے اس بات کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس سیشن کا اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا حدیث کا بہت ہی خوبصورت سیشن, الحمدللہ بہت سی عمل کی باتیں ہمارے پاس. دیکھیں دو ہی حدیث پڑھی ہیں ہم نے, تو دیکھیں آپ لکھیں, ہمارا ٹائم تو اوپر ہو گیا لیکن ہم چھوٹا سا کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ریڈی آپ لوگ؟ بس ہم عمل کی باتیں دیکھیں گے اس میں. اتنی خاموشی کی وجہ کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ تھک گئے آپ لوگ؟ ریڈی ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. چلیں دیکھیں, پہلی والی ہم نے دیکھا آیا نمبر, حدیث نمبر 101 میں ہم نے کیا دیکھا کہ اہل علم حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. اسٹے کوائٹ ڈیورنگ ٹاکنگ علم, ٹیکنگ علم, علم کی محفل میں خاموشی. ٹھیک ہے نا, علم کی محفل میں خاموش رہنا چاہیے علم کی تعظیم کے لیے. کتنی سبحان اللہ, آپ لوگوں نے بھی وہ درس و تدریس کی کتاب بھی پڑھی ہوگی نا, مجھے ہمیشہ وہ بہت اچھی لگتی ہے نا کہ علم کی محفل کے آداب کیا ہیں, کہ بالکل ہم فوکس ہو کے خاموشی سے ہر قسم کے ڈسٹریکشن کو چھوڑ کے, ہے نا. تو قرآن میں بھی آیا نا کسی آیا میں, ابھی استاذہ جی نے بھی ریفرنس دیا تھا ہے نا, جو تلاغاف میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھیں آپ کے پاس دلیل بھی کہ ہمیں حدیث سے بھی پتا چلا ہے، ہمیں قرآن میں بھی ہے کہ اگر ہم نے، تو کیا کیا چیزیں استاذہ جی نے بتائی تھی ہمیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں معاون، بالکل بارک اللہ فی سیما، کتاب، استاد اور اٹماسفیئر نا، کہ کتاب کے بغیر بھی ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ بس ایسے ہی بیٹھے سنتے رہے، کیا کرتے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کیا کرتے ہیں. پھر اگر کتاب نہ ہو تو اس کا بیسٹ پھر کیا ہے؟ بالکل کہ رائٹ کریں، اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں. ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا نا فائدہ کہ لکھنے کا، پھر اس طرح سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جتنا مرضی ہم کہیں کہ ہمیں یاد رہے گا، لیکن یہ انسان کی، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی اس میں نیچر میں نسیان کا نا، کہ وہ بھول جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. لکھا ہوگا یا پھر بک ہوگی، اس کو مارک کریں گے آپ، ٹھیک ہے. اور پھر علم دینے کے لیے کیا تھا اس کا بھی ہم نے دیکھا، ماحول بھی اچھا ہو. بالکل، یہ تو آپ سارے ماشاء اللہ لینے کے لیے لکھ رہے ہیں نا، تو دینے کے لیے بھی نا کہ آڈینس کا، آڈینس کا خیال کریں، ان کے مزاج کے مطابق بات کریں، ہے نا، ماحول ماحول پتہ ہو کہ کس قسم کی آڈینس ہے. الحمدللہ. تو اور ایک اور چیز جو ہم نے بڑی اس میں اچھی، مجھے وہ مین تھی، ہم نے اس کا جو ٹاپک دیکھے، ایک تو یہ تھا سننے کا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں، ڈپینڈ آن آڈینس، ماحول کے مطابق، نو جھگڑا نا. تو کہاں کہاں سبحان اللہ یہ ہے، اور کہاں کہ ہمارے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا نام جڑا ہوا ہے، انفارچونیٹلی وہ مس انڈرسٹینڈ قرآن کی، علم کی کمی کی وجہ سے نا. تو کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کو عام کرنے کی، وہ ہے نا. انفارچونیٹلی ہم مسلمز کے ساتھ بالکل اس کا اپوزٹ لوگوں کا جو وہ بنا ہوا ہے کنسپٹ، سبحان اللہ. اچھا پھر اگلی والی حدیث سے دیکھیں آپ نے کیا سیکھا، کہ جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے، تو ہم نے کیا سیکھا اس کا آنسر، کہ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے حوالے کر دینا، کہ اللہ نوز دی بیسٹ ہے نا، اللہ ہو عالم. سو ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات ہے کہ ہمارا علم تو دیکھیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں قرآن کا اور جو بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں اپنے کم علمی کا، اپنی بے علمی کا احساس ہوتا ہے نا ہمیں، کہ کچھ بھی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل ایک دیکھیں، اگر وہ سمندر کے کنارے ہیں، اس میں اگر اپنی انگلی ڈبوئیں تو اتنا جتنا پانی لگے گا، یا چونچ میں جتنا پانی لے سکتی اس سے بھی کم. جتنا علم آئے گا اتنا اپنا علم چھوڑتا لگے گا. بالکل بالکل. اچھا پھر آپ نے دو تین اس میں جو چیزیں تھیں آپ کو فرق بتایا استاذہ جی نے، عقاب، عقاب اور عذاب کا، کیا تھا اس کا؟ علم کے لیے، ہاں علم کے لیے صبر لازمی ہے. بالکل، یہ بھی آپ کی بات کہ صبر، یہ کتنی جو ہے نا، یہ صحیح بات ہے کہ کلاس سٹارٹ تو بڑے جوش و خروش سے سب کرتے ہیں نا، تو اینڈ پہ کتنے سے لوگ رہ جاتے ہیں. تو اللہ سے ضرور استقامت کی دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو نعمت دی ہے یہ، اس کے ہمیں زوال سے بچا، ہمیں آخری دم تک ہمیں استقامت دے، ہم علم حاصل کرتے رہنا. عطاب ڈانٹ ہے، بالکل. عقاب ہلکے درجے کا عذاب ہے، ٹھیک ہے. اور عذاب پھر جو ہے وہ مٹھاس دور کر دینا، کہ پھر شدید جو مٹھاس چھین لینے والا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے. اچھا پھر ہمیں اسلام کا پتہ چلا اس نے، ٹھیک ہے. اسلام سے پہلے بھی تھا اسلام کا، کہ اسلام ہی نہیں ہے وہ، اس سے پہلے بھی جتنے بھی تھے ان میں بھی اسلام کا ہی تھا ملاقات کے وقت جو تھا نا، ٹھیک ہے. اور پھر اینڈ پہ ہم نے اس پہ کیا کنکلوڈ کیا، سارے واقعات تھے جو ہم نے کیا کنکلوڈ کیا اس سے، عذاب از دی لاسٹ. بالکل، آپ سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ وبرک اللہ. تو آپ اینڈ پہ دیکھیں ہم نے کیا تھی، کہ زندگی میں جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے نا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہی ہو، انشاءاللہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہے گا، اور پھر جو اللہ چاہے وہی بہترین ہے نا. اللہ کے کاموں میں حکمت ہے، علم کے حریص ہونا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے. ہماری کلاس کا ٹائم بھی فنش ہو گیا. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی پیشنس، آپ کی جتنے صبر سے آپ لوگ سنتے ہیں، تو اس سے واقعی لگتا ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے. یسٹرڈے ہوم ورک آف سلیپنگ دعا، ہاں بالکل. وہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا، مجھے بتائیں، جزاک اللہ خیر سے میرا یاد کرانے کا، مجھے بھول گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یاد کیے ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ جس نے یاد کی ہوتی ہے پھر اس کا دل کرتا ہے نا. گڈ، ماشاء اللہ. اور کس کس نے یاد کی ہے؟ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی یاد کر لیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ہم پہلے پہ جو بھی معلم والا جو ہوگا نا سیشن ہمارا, تو اس میں ہم پہلے اس میں ہم اینڈ پہ لسننگ کریں گے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس کو اتنی دیر میں آپ اس کو اور زیادہ ریوائز کر لیں. بارک اللہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سب نے کیا, جس نے نہیں کی وہ بھی کر لیں, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. آپ سے انشاءاللہ اگلی والی کلاس میں ملاقات ہوگی. ویکینڈ ہے, اپنا کریں, اپنا ریوائز کریں, اپنی جن کی رہ گئی ہے گروپنگ پیئرنگ اپنی وہ پوری کریں اپنی شیٹس کو, اب تاکہ کیچ اپ کرنے کی کوشش کریں. جتنا پینڈنگ ہوتا جائے گا آپ کے لیے بھی مشکل ہوتی جائے گی پھر, ٹھیک ہے نا؟ سب لوگوں کی چل رہی ہے ساتھ ساتھ پیئرنگ گروپنگ اور پھر اپنی شیٹ فلنگ والے سارے کام ہو رہے ہیں نا؟ اچھا ابھی پھر خاموشی ہوگی ہے, تو چلیں پھر جس کے جو بھی رہ گئے ان کو کوشش کریں ویکینڈ پہ اپنے پینڈنگ کام کو پورا کیچ اپ کرنے کی, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.